نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زيدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا علما اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے, ہمیں توفیق دے, ان پہ چلا دے اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ لقمان 21واں پارہ آیت نمبر 12 سے 19 تک ہم کریں گے. لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, آتَيْنَا دی ہم نے لقمانہ لقمان علیہ السلام کو, الحکمتہ حکمت سمجھداری عقل مندی ذہانت. حکمت کے بہت سارے معنی آ جاتے ہیں, آپ ابھی نوٹ کر لیجئے. بعض دفعہ نبوت کے لیے بھی آتا ہے حکمت, حلم کے لیے بھی, عقل کے لیے بھی, علم کے لیے بھی. اور حکمت سے مراد وہ کلام بھی ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کر سکیں اور ان کے دلوں میں اتر جائے اور جس کو لوگ آگے پہنچائیں, وہ بھی حکمت ہے. تو عقل, فہم, ذہانت, یہ سب معنی اس میں آتے ہیں. اور اسی طرح علم کے اوپر عمل کرنا, یہ بھی حکمت ہے. یہ سارے ہی معنی حکمت میں آ جاتے ہیں. انشکر للہ, کہ شکر ادا کرو اللہ کا. ومن, اور جو کوئی, یشکر, شکر ادا کرے گا, فانما, تو بے شک, یشکرو, شکر ادا کرے گا, لنفسی ہی, لیے نفس کے اپنے. ومن کفر, اور جس نے ناشکری کی, فان اللہ, تو بے شک اللہ تعالی, غنی, بے نیاز ہے, حمید, تعریف والا. وَإِذْ, اور جب, قَالَ, کہا. اور اِذْ کب کب آتا ہے؟ جس وقت ہم نے کوئی ایسی بات کہنی ہو نا, یاد کرو جب یہ ہوا تھا, تو اس کے لیے اِذْ. لقمانو, لقمان علیہ السلام نے, لبنی ہی, لیے اپنے بیٹے, یعنی اپنے بیٹے سے. لی جب بھی آتا ہے قَالَ کے بعد تو سے کا معنی آئے گا. وَهُوَ, اور وہ, یعنی اس حال میں کہ وہ, وَا کا معنی اس حال میں کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ, یعظہ, وہ نصیحت کر رہا تھا, واز کر رہا تھا ہو اس کو. یا بنیا, اے میرے بیٹے, یہ تصغیر ہے, بنیا, ابنی بھی کہا جا سکتا تھا مگر تصغیر کسی بچے کے لیے جب آئے, یعنی چھوٹا کر کے اس کو, ابن سے چھوٹا کر لیا, ابنی کہنے کی بجائے یا بنیا کہہ دیا. تو یہ کسی بچے کو پیار سے بلانے کے لیے پیار کا انداز ہے. اے میرے پیارے بیٹے لکھ دیں, کیونکہ اردو میں اس کا کوئی معنی, مطلب ورڈ ایسا نہیں ہے. لا تشرک, نہ تو شریک ٹھہرا, باللہ, ساتھ اللہ کے, ان شرک, بے شک شرک, لا البتہ ظلم, ظلم عظیم, بڑا. اور ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ, یہ لکھ لیجئے, یعنی کسی چیز کو اٹھا کے غیر محلہ, یعنی اس کے مقام سے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا, یہ ظلم کی اصل ڈیفینیشن ہے. ووصینا الانسان, اور وصیت کی, وصیت کیا ہوتا ہے؟ تاکیدی حکم, تاکیدی بات, ہدایت. اسی وجہ سے مرنے والے کی بات کو بھی وصیت کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی بات کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے نا جب وہ مر جاتا ہے, کہ بھئی یہ اس کی آخری وصیت تھی, تو یہ ہم نے ضرور پوری کرنی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ جو مرنے والے کی بات ہوتی ہے اس کا نام بس وصیت ہوتا ہے. نہیں, اصل وصیت کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی بہت تاکید سے کوئی بات کہنا, تاکیدی حکم دینا, وہ وصیت ہوتی ہے. اور تاکید کی ہم نے انسان کو بھی والدیہ ساتھ اپنے والدین کے, یعنی بریکٹ میں لکھنے احسان کرنے کی. حملت اٹھایا ہو اس کو, کس کو؟ الانسان کی بات ہو رہی, انسان کو. امو ماں نے, ہو اس کی, وہنن وہن کمزوری کے ساتھ, علی وہنن اوپر کمزوری کے, وفصالہ اور فصال فصل سے ہے, فصل کا مطلب جدائی, تو چھڑوانا ہو اس کا, یعنی بریکٹ میں لکھ لیں دودھ. فی میں, عامین عام ایک سال, تو عامین تثنیہ دو, دو سال. آنش کر لی کہ شکر ادا کرو, لی لیے میرے, ولی والدیک اور والدین کے, تیرے یعنی اپنے والدین کے لیے. الیا الا طرف, یا میری, الیا بن گیا. المصیر لوٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں, تو لوٹنا ہے. وہ ان, اور اگر جہدا کا, وہ جہاد کریں تجھ سے, یہاں پہ مطلب جہاد کا کیا ہے, کوشش کریں دونوں. دال کے اوپر کھڑی الف جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ آگے دال الف نون تھا, مگر کیا لگنے کی وجہ سے وہ گر گیا. اب جہدا کا یعنی وہ دونوں کوشش کریں, کا ساتھ تھیرے, اعلی اس پر. اب یہاں پہ آپ کو جہاد کا ایک نیا معنی پتا چلے گا. اس, ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ جہاد کا معنی صرف جنگیں کرنا لڑنا ہے, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ والدین کا بچے کے ساتھ جہاد کرنا آ رہا ہے, تو وہ کیا بچے کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا جہاد کا اصل معنی, یعنی وہ اس کے ساتھ کوشش کریں, اس کو فورس کریں. اعلیٰ اس پر, ان کے, تو شریکا تم شریک ٹھہراؤ, بھی ساتھ میرے, ماں جو, لیسا نہیں, لکا لیے تیرے, بھی ساتھ اس کے یعنی اس کا علم, کوئی علم. فلا تو نہ, تو تع تم اطاعت کرو, ہوں ماں ان دونوں کی, وصاحب ہوں ماں اور صحبت کرو ان کے ساتھ, یعنی سعد حابا سے ہے, صاحب بھی اسی سے ہوتا ہے, صحبت بھی اسی سے ہوتا ہے, یعنی ساتھ دینا. صاحب یعنی ساتھ رہو, ہما ان دونوں کے. پھر دنیا, دنیا میں معروفہ بھلے طریقے سے, واتبع اور اتباع کرو, پیروی کرو, فالو کرو, سبیلا راستے کی, من جو, انابا انابت ہوتا ہے نا پلٹنا, نوب سے یا نون وابا یعنی جو رجوع کرے, ایلیا الا طرف, یا میری, تم پھر, ایلیا میری طرف, مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا, ف تو, انبئو میں بتاؤں گا, کم تم کو, نبا سے, بیما ساتھ اس کے, جو, کن تم تھے, تم تعملون تم عمل کرتے, یا بنیا اے میرے بیٹے, ارے پھر اگین پیارے بیٹے لکھ لیں, کیونکہ ابنی اگر کہا جاتا تو اس میں اور تصغیر میں اردو میں اگر دونوں میں میرے بیٹے ہی لکھ دیں گے تو فرق کیسے پتا چلے گا, تو اس لیے بتانے کے لیے پیارے بیٹے. انہا بے شک وہ, ان اگر, تکو ہو, مثقال برابر یعنی ہم وزن, ثقل سے ہے نا, ثقاف لام سے, حبت حب دانا ایک دانے کے, تنوین جو آ رہی ہے وہ ایک, من سے, خردل ایک رائی کے, فتکن پھر وہ ہو, فی میں, صخرت صخر سود خارا یعنی بہت بڑا جس کو کہیں گے پتھر, چٹان یا راک کہہ سکتے ہیں, او یا فی سماواتی آسمانوں میں, او یا فی الارضی زمین میں, یأتی لے آئے گا, بہا اس کو, ساتھ اس کے مطلب اس کو, اللہ, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ, لطیف باریک بین ہے, خبیر باخبر ہے, یا بنیا اے میرے بیٹے, اقیم الصلاۃ قائم کرو نماز, وامر اور حکم دو, امر سے نا, بالمعروف معروف کا, نیکی کا, ونہا اور جیسے ہم کہتے ہیں نہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہی ہے یہاں پہ, لیکن امر کی گرامیٹیکلی امر کی فارم میں, ونہا اور روکو, عن المنکر منکر سے برائی سے, وصبر اور صبر کرو, یہ بھی فعل امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے نا, اعلیٰ اوپر, ماں اس کے, جو, اصابہ پہنچے کا تجھ کو, اِنَّا بِشَكْ ذَلِكَ یہ مِن سے عزم، عزم الامور، عزم یعنی بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، امور امر ہوتا ہے نا کام کوئی بھی، کہتے ہیں یہ میرے امور کی دیکھ بھال یہ کرے گا، تو امور کیا ہے یعنی میرے کام، تو عزم الامور جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں بڑے عزم کی بات ہے، اس میں کے لیے بڑا عزم اور حوصلہ چاہیے نا، بولتے ہیں اردو میں، تو وہی عزم ہمت کے کاموں میں سے، ولا اور نہ، تو سعیر سود عین اور را سے ہے، پھیرنے کو کرنا ہے، سکیڑنے کو، اصل میں اونٹوں کو ایک بیماری ہوتی تھی جو ان کی گردن میں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی گردن نہ ٹیڑھی سی ہو جاتی تھی، اس کو کہتے تھے یہ، تو نہ تم پھیرو، ابھی ہم انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، خدا کا خا دال دال سے، خد کہتے ہیں چیک کو، یہ رخسار یا گال، کا تیرے یعنی اپنے گال، للناس لیے لوگوں کے، ولا تمشی اور نہ تم چلو، مشی سے، فی الارض زمین میں، مرحن میم اور وا ہا، مرحا کہتے ہیں جیسے آپ کہیں کہ ایکسائٹمنٹ میں ہائپر ہو جانا ہوتا ہے نا، کہ اتنے ایکسائٹڈ ہو جائیں کہ بس اترانا شروع کر دیں، اکڑنا شروع کر دیں، انسان کے چال اور ناز انداز ہی ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، تو اکڑ کر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا، کل ہر مختال، مختال خیل سے ہے، خیل پہلے پڑھا تھا نا گھوڑے کو کہتے ہیں، خیل المسومہ، تو خیل گھوڑا، اب یہ خیل سے ہے، تو خیل آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے چلتا ہے، گھوڑا کیسے چلتا ہے، اس کی چال میں ایک اتراہٹ سی ہوتی ہے، ایسے مغرور سی چال کہہ سکتے ہیں، تو مختال وہ ہے جو خود پسند ہو، مغرور اترانے والا، فخور فخر والا، فخر جتانے والا، وقصد اور قصد کرنے، قاف صاد دال سے ہے، درمیانہ راستہ اختیار کرنا، میانہ روی، ارادہ کرنے میں بھی آتا ہے اور میانہ روی، فی مشی کا، مشی میں اپنی، مشی ابھی پڑھا ہے نا آپ نے، یہ مشی تمشی اسی سے تھا نا، ولا تمشی اس میں فعل نہیں تھا، اور یہاں پہ فی مشی کا اپنی چال میں، چال میں کا تیری یعنی اپنی چال میں، وغدد اور غین دود، دود سے ایک لفظ پڑھا تھا ہم نے سورہ نور میں، غد بصر تو یعنی نظروں کو نیچی کرنا، تو یعنی وغدد یہ فعل امر ہے، پست رکھو، من صوتی کا اپنی صوت میں سے، اپنی آواز میں سے، صوت اور اصوات اور یہ آپ نے کہی یہ جو ساؤنڈ کی جو ہوتی ہیں آڈیو وغیرہ کی کمپنیز، ان کے ناموں میں صوت یا اصوات کا لفظ سنا ہوگا، اپنی آواز میں سے، کا تیری یعنی اپنی، انہ بے شک، ان کرا ایک ہوتی ہے نکرا، ایک ہوتا ہے منکر، اسی سے نون کے آفر وا سے یہی ہے، مگر ان کر میں کیا آپ کو اس کی ساؤنڈ سن کے ہی کیا پتا چلتا ہے، ان کر، اکبر، اصغر یعنی بہت زیادہ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، الاسوات صوت کی جمع آوازوں میں سے، لا البتہ صوت الحمیر آواز ہے حمیر کی، گدے کی، یہاں تک ہمارا آ گیا الحمدللہ، جو لوگ بھی آج تک یہ کہتے رہے ہیں کہ بچوں کی کس طرح سے تربیت کی جائے، کیسے ان کو سکھایا جائے، بتایا جائے، ان کے لیے یہ لیسن بہت مفید ہے، کس طرح سے بات کرنی چاہیے، کیا چیزیں سکھانی چاہیے، پہلے کس چیز کا سبق دینا چاہیے، اور سسٹمیٹیکلی اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا، پھر اس کے بعد کیا، پوری لسٹ آپ کو یہاں پہ آج مل جائے گی، اور وہ بھی کس کی ہیں یہ نصیحتیں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو سورت کا نام ہے سورہ لقمان، تو لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں جو اتنی پیاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی زینت بنا دیا، بہت بڑی بات ہے، اتنی حکمت سے پر ہے، اب سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام تھے کون. لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب کے بھانجے تھے اور ان کی عمر اتنی لمبی تھی کہ انہوں نے داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا. یہ بائے جو اپنی نسل کے اعتبار سے حبشی تھے اور غلام تھے, کارپینٹر کا کام کرتے تھے اور چھوٹے قد کے تھے, پست ناک کے اور موٹے ہونٹ تھے ان کے, تو ایک سیاہ فام یعنی بلیک آدمی تھے. اور ایک آدمی ایک دفعہ سیاہ رنگت کا تھا, وہ حضرت سعید بن مسیب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو حضرت سعید بن مسیب نے اس کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پہ غم نہ کرو, کیونکہ کالے لوگ تین بڑے بزرگ ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر ہیں, حضرت بلال حبشی, محجہ جو حضرت عمر بن خطاب کے آزاد کرتا غلام تھے, اور حضرت لقمان. اور جنت والوں میں سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کالے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے, حضرت بلال, نجاشی اور حضرت لقمان. ابن کثیر میں ہے کہ جمہور کا یعنی میجورٹی سلف صالحین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ نبی نہیں تھے, حضرت لقمان جو تھے وہ نبی نہیں تھے. ویسے یہ بہت حکمت والے تھے اور یہ بنی اسرائیل میں فتوے دیا کرتے تھے, شرعی مسائل میں فتوے لوگوں کو دیتے تھے. تو جب داؤد علیہ السلام کو نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو انہوں نے فتوے دینے چھوڑ دیے تھے کہ میری اب ضرورت نہیں ہے, اور بنی اسرائیل کے قاضی تھے. ان کے بہت سارے حکمت والے اقوال ملتے ہیں, بلکہ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت لقمان علیہ السلام کی حکمت کے 10,000 سے زیادہ ابواب پڑھے, اتنے یہ حکمت والے تھے. تو ایک دفعہ ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے, ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا, کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں. اس نے پوچھا پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا, یعنی کہاں تم ایک بکریاں چراتے تھے, کہاں آج اتنے بڑے آڈینس کو تم خطاب کر رہے ہو, ان کو حکمت کی باتیں سنا رہے ہو, لوگ ان سے یعنی حکمت سیکھتے تھے, تو یہ مقام تمہیں کیسے ملا کہ لوگ آپ کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں, آپ کی باتیں سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس کی جو وجہ ہے وہ میرے دو کام ہیں, ایک میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں, دوسرے میں لغو باتوں سے بچتا ہوں, یعنی لغو جو میری ساتھ تعلق نہیں ہے کسی چیز کا, تو خام خواہ کریدتے جانا لوگوں کو, کریدتے جانا ان کے افیئرز میں مداخلت کرنا, سوال پوچھے جانا جس کا کوئی مجھ سے تعلق نہیں ہے, کوئی مجھ سے واسطہ نہیں ہے, کوئی میری برائی بھلائی نیکی بدی کسی چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں, وہ خامخواہ پوچھے جانا. ایسے بعض لوگ دوسروں سے ان کی تنخواہ پوچھنے لگتے ہیں, کتنے بڑے آپ گھر میں رہتے ہیں, آپ کے کتنے کنال کا گھر ہے آپ کا, یعنی اتنی بیکار باتیں جو لغویات ہیں, اس سے بہتر آپ کو اللہ کا ذکر کر لیں تو کوئی فائدہ تو ہو جائے نا. تو لغو باتوں سے بچنے کی وجہ سے, باقی بھی لغویات کا آپ نے سورہ مومنون میں پڑھا تھا کہ جو مومن لوگ ہوتے ہیں وہ لغو سے بچتے ہیں, میں نے اس میں آپ کو ساری لغویات بتائی تھی کہ اور کتنی لغو باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں بیکار, جن کا کوئی آج تک آپ نے جتنی ایسی جو بیکار چیزیں ہیں, بیکار مجلسیں ہیں, یا بیکار جو ہم ٹی وی پہ یا بیکار فونوں پہ یا جن چیزوں میں بھی ہم انوالو رہتے ہیں جو لغویات میں سے ہیں, آج تک بتائیں ہمیں ان کا کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی حاصل نہیں. تو وہ لغو سے اپنے آپ کو بچاتے تھے, اور لغویات ہی ہماری زندگی میں اتنی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں پھر کوئی کارآمد کام کرنے کا وقت نہیں ملتا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس درجے پہ پہنچایا, اگر تم اختیار کر لو تو تم بھی یہی درجہ پا سکتے ہو. وہ کام یہ ہیں کہ میں اپنی نگاہ کو پست رکھتا ہوں, زبان کو بند رکھتا ہوں, حلال روزی پہ قناعت کرتا ہوں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں, سچائی پر قائم رہتا ہوں, بات یعنی سچی کرتا ہوں, عہد کو پورا کرتا ہوں, مہمان کا اکرام کرتا ہوں, پڑوسی کی حفاظت کرتا ہوں, فضول کام اور کلام کو چھوڑ دیتا ہوں. فضول نہ کام کرنے ہیں نہ فضول کلام کرنا, باتیں بھی فضول بیکار, بولے چلے جانا وہ بھی نہیں صحیح, اور فضول کام کیے جانا وہ بھی نہیں صحیح. اچھا, ایک روز ان کے جو مالک تھا اس نے ان کو کہا کہ بکری ذبح کرو, اس کے دو بہترین ٹکڑے لے کر آؤ, جو گوشت کے جو بہترین اس کے ٹکڑے ہیں. تو دل اور زبان لے کے چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد ان کے آقا نے ان کو پھر حکم دیا کہ آج سارے گوشت میں سے جو ورسٹ اور سب سے برے ٹکڑے ہیں نا, خبیص ٹکڑے ہیں, وہ لا کے دو. تو یہ وہی دو چیزیں لے گئے, دل بھی اور زبان بھی. وہ بڑا حیران ہوا, اس نے کہا اس کی کیا وجہ ہے کہ بیسٹ میں مانگے میں نے تم وہی لیا, تم میں نے تم سے بدترین مانگے تم پھر وہی لیا. تو فرماتے ہیں یہ دو چیزیں دل اور زبان, اگر یہ اچھے ہو جائیں تو ان سے اچھا کوئی عضو نہیں ہے باڈی میں, اور اگر یہ برے ہو جائیں تو ان سے بدتر بھی کوئی نہیں. واقعی کتنی سچی بات ہے, اللہ اکبر. اور آپ کو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ صورتیں نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی حکمت عطا فرمائی کہ عرب لوگ جو تھے نا قریش, جب وہ کوئی حکمت کی بات انہوں نے کرنی ہوتی تھی, جیسے ہم کہتے ہیں دا وائز مین سیڈ, یہ کسی دانا کا قول ہے, ہے نا, کسی عقل مند نے یہ بات کہی ہے, اس کا قول ہے, تو جیسے ہم ایسے بات کرتے ہیں, تو وہ کیا کہا کرتے تھے, لقمان حکیم کا قول ہے. ٹھیک ہے, اتنے زیادہ وہ حضرت لقمان کو حکمت میں پہچاننے والے بھی تھے اور ان کی عزت کرنے والے بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ رکھا, حالانکہ دیکھنے میں تو شکل و صورت کے لحاظ سے کہا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ شکل و صورت میں تو کچھ نہیں, مگر علم اور حکمت کے اندر کیا ان کی دانائی کی باتیں کیسی تھیں کہ اسی سے اندازہ لگانے کے اللہ تعالیٰ نے ان کی دانائی کی باتوں کو ہی قرآن میں درج فرما دیا. اور بے شک دانائی تو اللہ تعالیٰ نے ہی دی دی ہے, یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرمائے. حکمت جو ہے نا وہ خیر کثیر ہے. آپ دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ ان کا قصہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, اور البتہ تحقیق دی ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت. دیکھیں نا, آج تک بھی ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, لقمان حکیم, رائٹ. حکمت دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو, یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی کو حکمت مل جائے. دیکھیں صرف علم مل جانا, بہت سارے لوگ علم لے لیتے ہیں لیکن اس علم کو عمل میں لے کر آنا, کیسے اس کے اوپر عمل کرنا, یہ اصل چیز ہوتی ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ علم پر عمل کیسے کرنا, صحیح وقت پہ صحیح اپنے علم کو کس جگہ پہ کیسے اپلائی کرنا ہے, یہ اصل بات ہے کہ انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے. اور لقد میں تاکید ہے, لا بھی تاکید ہے اور قد بھی تاکید ہے. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تین حصے دیے ہوئے تھے. نمبر ون, دین کی سمجھ, دین کی فقہ و دین کی سمجھ. نمبر ٹو, عقل ذہانت, وزڈم. نمبر تھری, صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا, صحیح بات کرنا, علم کو صحیح طرح میں نے جیسے آپ کو کہا اپلائی کرنا. تو ان کو دانائی دی تھی, حکمت دی تھی. انشکر للہ, کہ شکر ادا کریں اللہ کا, یعنی کیا دانائی دی تھی اللہ نے ان کو, کیا حکمت تھی ان کے پاس, کاروبار چلانے کی ڈھنگ آتے تھے ان کو, یا ان کو کوئی بڑا ملینئر بننے کا گر آتے تھے, کوئی اور ہنر ایسے آتے تھے, نہیں بلکہ بتایا گیا حکمت ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی, کہ اللہ کا شکر ادا کرنا. یہ حکمت ان کے پاس تھی کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے. سبحان اللہ, اس کا مطلب شکر کوئی سادہ سی بات نہیں ہے, شکر کوئی معمولی بات نہیں ہے، شکر اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کو شکر مل گیا نا، شکر گزاری جس کو آ گئی، اس کا مطلب اللہ نے اس کو حکمت دی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک معنی اس کا، جو یہ انشکر ہے نا، ان اس کی تفسیر ہے کہ وہ چونکہ شکر ادا کرتے تھے، یہ حکمت تھی جو میں نے ان کو دی تھی۔ اور دوسرا معنی کیا ہے، ان کو حکمت دی تھی تاکہ وہ شکر ادا کریں میرا، یہ دونوں معنی ہی صحیح ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس لیے حکمت دی تھی تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ نمبر ٹو جو میں نے آپ کو نمبر ون بتایا وہ کیا تھا، کہ ان کی تفسیر یہ کہ چونکہ وہ اتنا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے کتنا کچھ دیا ہے، تو یہ شکر ہی ان کا حکمت ہے، یہ ہی حکمت ہے ان کی کہ وہ شکر ادا کرتے تھے۔ شکر گزاری کیا ہوتی ہے، کیسے شکر ادا کیا جاتا ہے؟ شکر گزاری اصل میں اپنے محسن کو پہچان لینا کہ جس نے آپ کو نعمت عطا کیا، جس نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا ہو، اس چیز کو پہچان لینا، اس جو نعمت دینے والا اس کو پہچان لینا، یہ شکر گزاری ہے، اس کی احسان مندی رکھنا دل میں، یہ شکر گزاری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا کہ شکر گزاری تین طرح سے ہوتی ہے، یہ کہ انسان صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے ہم بڑا الحمدللہ الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں تو یہ شکر ہو گیا، یہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک زبان کا شکر ہوا، دل سے بھی شکر ہوتا ہے، جوارح سے بھی شکر ہوتا ہے، یعنی زبان سے تو میں کہوں ہی کہ بھائی اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ، لیکن اگر میں عملی طور پہ دشمنی رکھوں یا برائی کروں یا مخالفت کروں تو یہ شکر نہیں ہے۔ شکر یہ انسان کی زبان شکر کرتی ہے، عمل بھی اس کی زبان کو سیکنڈ کرے، تائید کرے اس کی، شکر زبان سے بھی ادا ہو اور واقعی میں اپنی زندگی میں بھی عملی طور پر بھی اللہ کی بات مان کے یہ شو کروں کہ اللہ میں تیری شکر گزار ہوں، اور دل میں بھی میری اتنی احسان مندی ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر انسان زبان سے تو کہتا جاتا ہے الحمدللہ لیکن دل میں اس کے کچھ نہیں ہے، دل میں بڑی شکایتیں ہیں، بڑے گلے ہیں، بس اوپر اوپر سے الحمدللہ تو کہہ دیا، بس شکر کا پتہ ہی نہیں، تو یہ شکر نہیں ادا ہوا۔ اور اگر عملی طور پر اللہ کی باتوں کی مخالفت کرتا رہا تب بھی شکر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ سب سے زیادہ شکر گزار کون ہے پھر؟ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ شکر گزار کون ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کی بات مانتا ہے، سمجھ آئی؟ سب سے زیادہ جو اللہ کی بات ماننے والا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر شکر گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی ایک مانا ہے کہ حکمت اسی لیے دی تھی کہ شکر بہت ادا کرتے تھے۔ تو انسان شکر گزاری کو دیکھنا چاہتا ہے نا، تو یا اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے نا، تو اصل میں اس کو قناعت کرنی چاہیے، جس حال میں بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، جس سچویشن میں بھی آپ ہیں، اس میں قناعت سے رہیں، کنٹینٹمنٹ اس کے اندر ہو، تبھی شکر ہو سکتا ہے۔ شکر اصل میں نا وہ دیکھنے کی صلاحیت ہے کہ جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو پھر ہم شکر ادا کر سکیں گے، لیکن ہم کم ہی وہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں، ہمیں صرف وہ نظر آتا ہے۔ اب وہ دوسروں کو ہم اتنا وہ کرتے رہتے ہیں، وہ دیکھو فلاں کے پاس ہے، آپ کو کیا پتا، ہو سکتا ہے وہ اس کی آزمائش بناؤ، ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ ایک چیز ہے لیکن دوسری کئی چیزوں میں وہ پتہ نہیں کتنا دکھی ہو، ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کے کیا اندر سے حالات ہوں، آپ کو کیا پتا، آپ تو گراس از آلویز گرین آن دا ادر سائڈ، یہی تو ناشکری ہے، ہمیشہ ہمیں دوسری طرف گراس از آلویز، یہ ایک مقولہ ہے نا، ایک سینگ ہے انگلش کی، کہ آلویز وہاں پہ گراس گرین نظر آتی ہے، देखो वो कितने अच्छे रह गए, हाय देखो उनके पास कितना, वो हम देखो जरा हमारे पास क्या, हम तो ऐसे रह गए, हमारे वो भाई बड़े अच्छे रहे, उसने ये भी बना लिया, वो भी कर लिया, उसके पास ऐसा भी, उसको ये भी मिल गया। नाशुक्री के कलेमा आते हैं, यही नाशुक्री है। तो अगर मेरे अंदर कनात नहीं है ना कि मैं जिस सिचुएशन में भी हूं उसमें मैं मुतमईन हूं, जब तक मेरे अंदर ये इत्मीनान नहीं आ जाता उस वक्त तक मेरे अंदर शुक्र गुजारी आ ही नहीं सकती। तो शुक्र बड़ी एक अल्लाह ताला को पसंद है चीज बंदे से, और शैतान को जब अल्लाह ताला ने आसमानों से निकाला था तो पता है उसने ये कुछ और चीजें नहीं कही कही थी, उसने कहा था अल्लाह ये तेरा नाशुकरा होगा, ये तेरा नाशुकरा होगा। और आज ना शुक्री रहती है हमारी जुबान पे। अगर एक वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह कह भी देते हैं तो 10 दफा उसी अल्हम्दुलिल्लाह को नगेट कर देते हैं कि जब हम इतनी शिकायतें करते हैं, इतने गिले करते हैं, इतने शिकवे होते हैं, और हमेशा अपनी सिचुएशन के ऊपर शिकवे, दूसरों की सिचुएशन के ऊपर बस हर वक्त हसरतें। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मेरे बहुत ही कम बंदे हैं जो शुक्र गुजार हैं। हालांकि देखें आपके जितनी हमारे पास आज सहूलतें हैं ना, पुराने लोगों के पास नहीं थी इतनी सहूलतें, जितने हमारे पास आज खाने की चीजों की फरमानी है, पहले इतने खाने हुआ ही नहीं करते थे। जितनी आज हमारे पास ये सवारी की चीजें हैं, कोई रेल है, कोई जहाज है, कोई गाड़ियां, पहले वक्त में ऊंटों और इनका ऊंट के ऊपर बैठना, घोड़े पे बैठना, आप कभी अगर बैठे हो तो आपको पता चले कि कितनी तकलीफ दे होता है, बैठना ही बड़ा तकलीफ दे, और हम कितनी आरामदेह सवारियों पे जाते हैं फिर भी शिकवे हैं। जितनी नेमतें ज्यादा हैं उतने ही अल्लाह के शिकवे भी ज्यादा हैं बजाय शुक्र गुजारियों के। तो ये इतराफ कर लेना कि मैं तो इतनी नाफरमान हूं, इन नाफरमानियों के बावजूद अल्लाह तूने मुझे इतना कुछ दिया हुआ, ये जो तूने दिया हुआ है मेरे से तो इसका नहीं अभी शुक्र अदा होता, मैं नाशुक्री कलिमात कहां से लेकर आऊं, होना ये चाहिए, उल्टा होता क्या है। अल्लाह ये एक चीज ना दी, मैं शुक्र अदा करूं तो किस पे करूं, मेरे पास है ही क्या शुक्र अदा करने को। अस्तग़फिरुल्लाह, नेमतों की कदर जाने, जितनी इनकी कदर करेंगे ना उतना ही दिल में एहसास शुक्र पैदा होगा, खुद ब खुद फिर अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा। शेख सादी से किसी ने पूछा कैसे हाल में है, जवाब दिया अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत टूट गए लेकिन जुबान से उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आए, जुबान नाशुक्री से बाज नहीं आई अभी तक। कितनी जबरदस्त बात कि हम इतनी नेमतें इस्तेमाल करते हैं इसके बावजूद देखें नाशुक्रियां हमारी खत्म नहीं होती, फिर भी गिले ही निकलते हैं। जब भी गिला कर रहे होते हैं वो किसका गिला कर रहे होते हैं, असल में तो अल्लाह का ही गिला होता है ना कि उसने नहीं दिया, उसने ऐसे क्यों किया। और बेशुमार नेमतें अभी तो ऐसी हैं जो हमें नजर नहीं आती, जो जाहिर नहीं है, वो छुपी हुई है, वो हमें उनका पता ही नहीं है। जनाब हमें तो लिस्ट लिखने को कहे ना तो हम कुछ कुछ नेमतें लिख सकते हैं, उसके अलावा तो हमें आता भी नहीं कि क्या क्या हमें नेमतें मिली हुई, ये ही नहीं एहसास है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम पे इतनी नेमतें ताउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, तुम गिनना चाहो गिन ही नहीं सकते, इसका मतलब बेशुमार है हमें नजर आने वाली और ना नजर आने वाली, जिनका हमें एहसास है और जिनका एहसास ही नहीं। तो शुक्र क्या है, इतराफ ए नेमत और इजहार ए नेमत, इतराफ करो कि नेमत मुझे मिली हुई है, इसका एहसास दिल में आना चाहिए अल्लाह ने दी, इसको पहचानो। और इजहारे नेमत क्या है, सिर्फ पहचान के बैठ ना जाओ, फिर जुबान से इजहार भी करो, अमल से इजहार भी करो कि अल्लाह मैं दिखाऊं शो करूं तुझे कि मैं कितनी तेरी शुक्र गुजार हूं, कितना मुझे इस चीज का एहसास है कि तूने मुझे ये नेमत दी। और ना शुक्री क्या, नेमत की ना कदरी, या दिल में अपनी बड़ाई का एहसास हो जाना कि मैंने करी है, जुबान पे शेखियां आ जाना, अमल में तकब्बुर आ जाना, फूल जाना उस पे, एहसान ना मानना अल्लाह का, या जो अगर बंदे की तरफ से है तो बंदे का ना एहसान मान, इन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो ये है रवैये जो आज हमारे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो जो भी चीज होती है उसके अंदर कोई ना कोई शुक्र का पहलू जरूर होता है, चाहे वो हमें कोई बुरी लग रही हो, हमें कोई अनकंफर्टेबल भी लग रही हो, उसमें भी कोई शुक्र का पहलू होता है। क्योंकि जब हम ये कह देते हैं ना कि अल्लाह के हर काम में मसलहत है, अब क्या ना तो ये बड़ा आसान है, लेकिन पता चलता है जब हमारे रवैया आते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए, लेकिन जब हमारे रवैया आते हैं तो वाकई हमारा रवैया ऐसा ही होता है कि हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह के हर काम में मसलहत है, हिकमत है, फ़ायदा ही है। नहीं, फिर जो हमारी ज़ुबान से निकलता है उससे तो नहीं पता चलता कि हमें ये ईमान है। अल्लाह ताला ने देखें कुरान करीम में कितनी नेमतों का जिक्र फरमाया ताकि इंसान शुक्र अदा करें। कलील मा तशकुरून, मगर तुम नहीं करते फिर भी। हालांकि अल्लाह ताला बेनियाज है, आगे यही बात आ रही है। तो ना शुक्री का जो रवैया है ना, ये भी एक कंटेजियस रवैया है, यानी एक से दूसरे को जैसे बीमारी लग जाती है, ये भी एक से दूसरे को लग जाता। क्योंकि जहाँ हम बैठेंगे पहले शिकवे शिकायतें, हाय ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो हो गया, ये बुराई वो बुराई, यानी हर वक्त शिकवे, हर वक्त शिकायतें। और शुक्र गुजारी एक पूरा लाइफ स्टाइल है। मैंने आपको कहा ना, आपको वो नज़र आने लगे जो दूसरों को नहीं नज़र आता, तभी फिर आप जुबान से भी करेंगे। ये वो हदीस में आता है ना, बंदा एक लुकमा खाए तो उस पर भी शुक्र अदा करे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल जो थे, हर लुकमे पे शुक्र अदा किया करते, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा, क्या आप इस तरह से क्यों कहते हैं? तो फरमाया, खाना और शुक्र करना बेहतर है खाने और चुप रहने से। खाना भी खा रहे हैं साथ साथ शुक्र भी अदा कर रहे। दाऊद अलैहि सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला तेरी इतनी नेमतें हैं जिनको मैं गिन भी नहीं सकता, मैं शुक्र कैसे अदा कर सकता। अल्लाह ताला ने फरमाया, यही शुक्र है कि तुम शुक्र अदा नहीं कर सकते, कभी नहीं शुक्र अदा कर सकते अल्लाह की नेमतों का। फिर भी उसके बावजूद अगर हम देखें, एक स्केल के अंदर आप वो सब रख लें जो आपको मिला हुआ, और दूसरे में रख लें जिससे आप महरूम हो गए, या जो आपको मिला ही नहीं, या जिसमें कोई मसले हैं वो चीज़ें रख लें, तो आप देखेंगे जितनी नेमतें आपके पास हैं वो उससे कहीं ज़्यादा हैं जो कुछ आपको नहीं मिला उससे। तो इसके लिए शुक्रगुजारी अपने अंदर पैदा करने के लिए ना थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने देखने का, चीज़ों को देखने का अंदाज बदलना पड़ेगा। अगर हमें कोई, जैसे हमें बाज़ दफ़ा हम इसके ऊपर बहुत वो करते रहते हैं कि आए घर साफ करना पड़ गया, आए मैं मेरे मेहमान आ गए, मेरे ये काम, इतने काम, तो घर साफ करना पड़ गया, तो इसलिए कि घर है तो साफ करना पड़ा है ना, इसके ऊपर शुक्र अदा करें। आप देख रहे हैं दुनिया में आपके सामने वो सारी पिक्चर्स भी और सब, कि कई लोग बेघर हो चुके हैं, कैसे सरों पे छोटी छोटी वो पोटलियाँ सी उठा उठा के, और कुछ भी नहीं है उनके पास, बेघर कहीं ना कहीं टेंटों में रह रहे हैं। अगर आपको कपड़े टाइट हो गए तो शुक्र अदा करें कि मुझे खाने को मिल रहा है तो टाइट हुए। आप वो देख लें जो अफ्रीका के बच्चे दिखाते हैं कि देखे भी नहीं जाते। अगर आपको कोई मसलन कपड़े इस्त्री करने पड़ रहे हैं, लॉन्ड्रियाँ करनी पड़ रही, इसलिए कि कपड़े हैं, गाड़ी की जगह नहीं मिली जी, इतनी दूर जगह मिल गई, हाय हाय करते आ रहे, हाय थक गए, इतनी वॉक करनी पड़ी, हैंडीकैप का ही वो बनवा लेती हूँ, करीब आके यहाँ पे गाड़ी खड़ी किया करूँ। अरे तो आप अगर दूर खड़ी करने की जगह मिल गई तो इसलिए ही मिली है कि हम हैंडीकैप नहीं है, हम वॉक कर सकते हैं। हैंडीकैप में खड़ा करना पड़ता तो इसका मतलब यही था कि हम वाकई हैंडीकैप हो गए। अल्लाह अकबर। अगर आप थक जाते हैं ना रात को, तो शुक्र अदा किया करें, अल्लाह तेरा शुक्र है मैं काम करने के काबिल थी तो थकी हूं ना, अगर ना होती, बीमार पड़ी होती, बिस्तर पे पड़ी होती तो कहां इस काबिल होती। तो थकी भी हूं तो शुक्र है अल्लाह तेरा। अगर सुबह को अलार्म बज जाता है, आपकी नींद टूट रही है और बड़ा गुस्सा आ रहा है कि हाय अलार्म बज रहा है, तो इसलिए कि मैं जिंदा हूं अभी, तो तब बज रहा है और मुझे सुनाई दे रहा है और मैं उठ सकती हूँ। कितनी अगर हम अपना जाविया बदल लें ना देखने का, तो हर चीज़ में आपको शुक्रगुजारी नज़र आएगी, ہر چیز میں چھپی ہوئی ہے شکر گزاری, بس وہ ہمارے پاس وہ نظر نہیں ہے. جیسے وہ آپ نے سنی ہوگی وہ بات کہ ایک بزرگ تھے, وہ ان کو یہ شکایت ہوئی کہ ہائے میرے پاس جوتا نہیں ہے, آگے گئے تو کسی کے پیر ہی نہیں تھے, تو پھر شکر ادا کیا کہ شکر ہے میرے پاس جوتا نہیں پیر تو ہے نا. اللہ اکبر, یہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ہیں. اور نعمتوں کا چرچا کریں, نعمتوں کا ذکر کریں, اللہ تیرا شکر ہے ہمارے پاس یہ نعمت, اللہ تیرا شکر ہے تو ہمارے پاس تو پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا, اللہ تیرا شکر ہے یہ. اور یہ الفاظ اپنی زندگی سے نکال دیں, آئی ویش آئی ہیڈ دس, آئی ویش آئی ایف اونلی آئی ہیڈ دس. ہم سب کے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے, بچوں میں بھی بڑوں میں بھی. ہم اگر اس طرح کے رویے رکھیں گے تو ہمارے بچوں میں بھی یہی چیزیں آئیں گی, کاش ایسے ہو جاتا, ہائے کاش اس طرح, ہائے ہائے کیا مصیبت ہے, آئی ایم سو بورڈ. سب نا شکریہ. اور یہ دیکھیں کہ آج سے صبح سے اب تک میں نے شعوری طور پہ کسی نعمت کا شکر ادا کیا, حالانکہ میں نے دیکھیں صبح سے اب تک کتنی گھنٹے ہو گئے مجھے جاگے ہوئے, اور اس کے اندر میں نے کتنی ساری اللہ کی نعمتیں استعمال کی, پھر میں نے ابھی تک کتنی بار میں نے شکر ادا کیا. ایک بچے کی طرح بن جائیں, بچے ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کو دیکھے واہ واہ, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں حیران ہوتے ہیں, اس طرح بن جائیں کہ ہر چیز کو دیکھیں تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, دیکھو ایسے بن جائیں, اپریشیٹ کریں چیزوں کو اللہ کی نعمتوں کو. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ تو ہمیں شکر گزار بنا دیں. اللہ کو ناشکری نہیں پسند اپنے بندوں سے, شکر گزاری پسند ہے. اللہ تعالیٰ تو جیسے لقمان علیہ السلام کو تو نے شکر گزاری دی تھی, ہمیں بھی شکر گزاری عطا فرما. تو شکر پھر اب ہم کیسے ادا کریں, کیا کریں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا زبان سے بھی احسان ماننا ہے, دل میں بھی احسان مندی کے جذبات رکھتے ہیں, جوارح میں بھی عمل کر کے بھی اللہ کی باتیں مان کے. اگر میں کہتی ہوں جی بڑی شکر گزار ہوں, لیکن کیا الحمدللہ کی تسبیح میں بڑی کر لیتی ہوں, دن میں اتنی دفعہ ایک تسبیح پڑھ لیتی ہوں, تو مجھے بتائیں شکر گزاری تو نہیں ہوئی آپ کی جب تک عمل میں نہیں آیا کہ آپ اللہ کی بات مانیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. نمبر ٹو, کیسے شکر ادا کریں کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ احسان مندی کی ہے, چاہے وہ کوئی انسان ہے, اور سب سے بڑا تو اللہ ہے ہمارا محسن, جس کے احسانات ہی احسانات ہیں ہمارے اوپر, اس کی تعریف کرنا کسی اور کے سامنے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں خود ہی الحمدللہ کہتے ہیں, ایک کسی اور کے سامنے, یہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے کہ اللہ کے چرچے جا جا کے جدھر جائیں ادھر اللہ کی تعریفیں میں, دیکھو اللہ نے ہمیں یہ دیا, دیکھو اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا. یہ یہاں کہ کوئی انسان بھی ہے جس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ سامنے سامنے تو اس کو گفٹ دے رہے ہیں, اس کو بڑے مطلب تھینک یو بول رہے ہیں, اور پیچھے گئے تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ تو بڑی ایسی ہے, یہ بڑی یہ ہے مجھے پتا ہے نا, یہ تو کوئی شکر گزاری نہیں ہے. اس کی تعریف کرنا کسی اور کے سامنے, یہ ہے شکر گزاری. اگلی چیز جو جس کے ذریعے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے احسان کے بدلے میں ریٹرن میں, اب یہ باتیں سب کو آپ نے یاد رکھنی, کیونکہ جب احسان جس نے آپ کے اوپر کیا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہمارے اوپر, تو ریٹرن میں اس سے بہتر یا کم از کم برابر کا ہم کوئی چیز دیں. اب ہم اللہ تعالیٰ کو اس سے بہتر بھی نہیں دے سکتے, اور برابر تو بالکل ہی نہیں, برابر کیسے دیں گے ہم, برابر بھی ہم اس کے نعمتوں کا نہیں شکر ادا کر سکتے. تو جتنی حد تک ہے, جتنے اس کے احکامات ہیں ان کے اوپر کم از کم عمل کر کے تو ہم ریٹرن کر سکتے ہیں نا, کہ اللہ آگے ہم جھکے رہے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, یہ کام ہم نے کرنے ہیں جب ہم نے شکر گزاری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے, دیکھیں اب جب یہ آتا ہے نا یہاں پہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو, یا ان کو حکمت اس لیے دی کہ انہوں نے اللہ کا شکر بہت ادا کرتے تھے, یہ اگر مانا لیا جائے تو انسان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیا اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہاں پہ دے دیا گیا, وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِي, تم میں سے جو کوئی بھی شکر ادا کرے گا نا تم اپنے لیے ہی کرو گے, اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے شکر کی. اس کیوں, کیسے؟ اس لیے کہ جب تم شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں بقا دیتا ہے, تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ کر دیتا ہے. ان شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے, تو کس کا بھلا ہوا؟ آپ کا ہی ہوا نا. اس کی بادشاہت, اس کی سلطنت, اس کے اقتدار میں رتی برابر بھی فرق نہیں آتا. اگر آپ ناشکری کریں گے تب بھی نہیں فرق آئے گا, شکر ادا کریں گے تب بھی نہیں فرق آئے گا. ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ضرور ہوتا ہے تمہاری شکر گزاری سے, اور مزید انعام و اکرام خوش ہو کے دیتا ہے نا, مگر اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوتا, فرق کچھ نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, وہ اشکور ہے نا, قدردان ہے نا, تو وہ آپ کے اس شکر ادا کرنے کی بھی قدردانی کرتا ہے, اور اس کا نام شاکر بھی ہے اشکور بھی ہے. شاکر یعنی بار بار قدردانی کرتا ہے. جتنی دفعہ بھی آپ کرو گے نا, کوئی بھی نیکی کرتے ہو آپ, شکر ادا کرتے ہو آپ, وہ شاکر بھی ہے کہ بار بار قدردانی بھی کرے گا, اور اشکور بھی ہے یعنی بہت زیادہ قدردانی کرے گا. ہم شکر ادا کریں یا ہم نماز پڑھیں یا ہم کوئی چیریٹی کریں, ہم ذرا سا بھی کرتے ہیں نا, یعنی ایگزیجوریشن ہے اشکور میں نا, بہت زیادہ قدردانی کرتا ہے اور کانسٹینٹلی قدردانی کرتا ہے. ایسا کوئی اور آپ کو ملے گا؟ آپ اچھا ابھی اس کا مطلب کیا نا, میں آپ کو اس سے ذرا بتاتی ہوں کہ مثلاً ہے کہ آپ میرا بیگ لے کے میری گاڑی میں رکھ دیتی, میرے ہاتھ سے لے کے میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں, آپ گاڑی میں رکھ دیتی, تو میں آپ کا نا بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میری ہیلپ کی ہے. پھر اس کے بعد میں گھر جاتی ہوں, میں کارڈ لیتی ہوں اور آپ کو کارڈ پہ شکریہ لکھ کے آپ کو میل کر دیتی ہوں, آپ نے بڑی میری ہیلپ کی, میرا بیگ آپ نے رکھا. اچھا اب یہ اتنی کی تو آپ کہتے ہیں اتنی کی ضرورت نہیں, اتنا بڑا تو نہیں میں نے کام کیا, لیکن اب اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں, اب میں جہاں جاتی ہوں وہاں کہتی ہوں یہ بہت ہی اچھی ہیں, انہوں نے میرا یہ کام کیا, انہوں نے میرے ساتھ ایسی نیکی کی. اچھا اب پھر میں ایک مجلس میں نہیں, ایک بڑے مجمع میں کہیں لیکچر دوں, پھر آپ کی تعریفیں شروع کر دوں کہ یہ اتنی اچھی ہیں, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا, اتنی میری ہیلپ کی, میرا بیگ اٹھا کے رکھا. پھر اس کے بعد میں یہ کروں مثلاً ہے کہ میں اپنا گھر آپ کے نام کر دوں, کہ میں کہوں گی دیکھیں اس نے میرے ساتھ اتنی نیکی کی. اب یہ کیا ہے, ایگزیجوریشن ہے نا, اتنا تو بڑا کام بھی نہیں تھا جتنی کہ اتنی زیادہ اس کی, مطلب اس کا اتنا بھی کیا ضرورت تھی, چھوٹا سا تو کام تھا. یہ چیز ہے اشکور ہونا. سمجھ آئی بات, کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹھیکریوں کے برابر کے عمل کو بھی اتنی قدردانی کرتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. یعنی آپ دیکھ لیں نا کہ ہمارے یہ کیا بیکار سے عمل ہے, انسان جو بھی کرے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے جنت خرید سکے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں جنت دے دیتا ہے, اتنا قدردان ہے وہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بیگ اٹھا کے آپ نے گاڑی میں رکھا, اس کے بدلے آپ کو کوئی اپنا گھر آپ کے نام کرا دے, تو وہ تو عمل کتنا چھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے ان اعمال کی بھی قدردانی کرتا ہے, آپ کے شکر ادا کرنے کی بھی وہ قدردانی کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ بڑا شکر گزار ہے. سبحان اللہ. وَمَنْ كَفَرَ, جو کوئی کفر کرے, کفر کے معنی انکار کے, پہلے آپ کو بتایا تھا, وہ بھی کافر کو بھی کافر کیوں کہتے ہیں, نا شکرا ہے نا وہ. کفر کا معنی صرف یہ نہیں کہ کوئی کافر ہونا کوئی گالی ہے کہ بھائی ہائے یہ گالی دے دی. کئی نان مسلم نہ کہتے ہیں ہمیں کافر کہہ دیا, دیکھو یہ انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کتنا برا کہہ دیا. حالانکہ ایسا نہیں, کفر کا مطلب ہوتا ہے ناشکری. بھائی جو ناشکری کرے گا, یہاں پہ یہ ناشکری کے معنوں میں, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد, تو اللہ غنی ہے. غنی, غنی اس کو کہتے ہیں کہ جو بے نیاز ہو, جو جس کی حاجت کسی سے نہیں ہے, یعنی کوئی کسی کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. غانیاں کہتے ہیں خوبصورت لڑکی کو, غانیاں کسی نے نام رکھنا ہو تو, وہ بھی غنی سے ہی ہے, یعنی اس کو بھی کوئی میک اپ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی خوبصورت ہے, تو وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے اس کے اوپر. تو غنی کون ہے جو ڈپینڈنٹ نہیں کسی کے اوپر, وہ بے نیاز ہے, وہ اتنا خود رچ ہے کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی,
کہ وہ اس کی کوئی حاجت کسی ساتھ اٹکی ہو, کوئی کام کسی کے ساتھ اٹکا ہو, کوئی ضرورت ہو اس کی, کوئی ضرورت نہیں, یا اس کو کہیں سے فائدہ ملتا ہو, نہیں. تو جو کوئی ناشکری کرے گا تو اللہ کو پرواہ نہیں ہے, تو وہ تو ہے ہی غنی, اس کو کہاں ضرورت ہے کسی کی, اس کے تو فرشتے ہی اتنے ہیں جو اس کے ہر وقت تسبیح کرنے والے ہیں. وہ نہ بھی ہوں تو وہ حمید ہے, حمید کہ جس کی کوئی تعریف نہ بھی کرے تو وہ خود اپنی ذات میں تعریف کے قابل, ٹھیک ہے. تو وہ غنی ہے, یعنی سیلف سفیشینٹ, جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں, اور وہ حمید بھی ہے جو پریز وردی ہے, وہ کسی کی اس کو تعریفوں کی ضرورت نہیں, کسی کے شکر کی ضرورت نہیں. تو سمجھ آ گئی اب بات کہ لقمان علیہ السلام کی حکمت یہ نہیں تھی کہ وہ فیصلے بڑے اچھے کرتے تھے وہ یہ, بلکہ ان کی حکمت یہ تھی وہ نعمتوں کو پہچان کے اس کا شکر ادا کرنے والے تھے. کتنی بڑی یہ خوبی ہے, سبحان اللہ, یہی عبادت ہے شکر گزاری. اور جب شکر گزاری آئے گی تو پھر انسان اللہ کی بات مانے گا. اچھا, اب یہاں سے شروع ہوتی ہیں لقمان علیہ السلام کی وہ باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھیں. یہاں پہ یہ بھی پہلے دیکھیں آپ کہ ایک وہ شکر گزار آدمی ہے, اور شکر گزاری ان کو یعنی احسان مندی ان کے دل میں سب سے زیادہ کس کی تھی, وہی ذکر سب سے پہلے ہے. جس کا احسان جتنا بڑا ہے, جتنا بڑا جس کا احسان ہے ظاہر ہے اس کا حق بھی اتنا ہی بڑا ہے, اور چونکہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں تو اس کا حق ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہے. اس لیے یہ سوال نہ پوچھا کریں کبھی شوہر کی مانوں کہ اللہ کی مانوں, بھائی آپ خود ہی فیصلہ کر لیں نا آپ کے اوپر احسان کس کا ہے بڑا. شوہر تو شاید کل ملا یا پرسوں ملا, اللہ تو اس وقت سے آپ کا رب ہے جب آپ روح تھے. یہ سوال ہی غلط ہے. یہاں پہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ, اور یاد کرو جب کہا لقمان, ریمیمبر, یاد کرو وہ جب لقمان نے یہ کہا تھا, لبنی ہی اپنے بیٹے سے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو بیٹا تھا وہ یعنی بہت چھوٹا تو نہیں تھا اور بہت بڑا بھی نہیں تھا, درمیانہ عمر کا, یعنی ابھی بلوغت کو پہنچا ہوا تھا, تو بالکل ہی چھوٹے بچے کا, 4-5 سال کی عمر کے بچے کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, بلکہ ایک ایسی عمر کی بات ہو رہی ہے جو کہ جیسے ٹین ایج سمجھ لیں آپ. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بیٹا مشرک تھا, ٹھیک ہے, ان کا بیٹا مشرک تھا, اور بیٹے کو یہ مسلسل واز کرتے رہے تو پھر ان کا بیٹا مسلمان ہو گیا. تو وہ ہوا یعظہ, اور وہ اس حال میں کہ وہ واز کر رہا تھا, واو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا نا اس حال میں لکھنا یہ زیادہ بہتر ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ واز کرتے ہی رہتے تھے, ایک دفعہ وہ واز کر رہے تھے مسلسل یعنی کرتے رہتے تھے, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ ایک دن انہوں نے بیٹے کو بٹھایا اور کہا آج میں تمہیں بس کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. تو ان کا ایک کنیکشن تھا اپنے بیٹے کے ساتھ, ایک ریلیشن شپ تھا بیٹے کے ساتھ جس میں وہ نصیحت کی باتیں اس کو بتاتے رہتے تھے, سمجھ آئی. تو اب یہاں پہ فرمایا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, میں نے آپ کو بتایا نا جب پیار سے بات کرنی ہو تو یا بنیا ہے, ٹھیک ہے, ابنی نہیں ہے, جیسے آپ کہیں مائی ڈیئر سن. اس سے آپ کو کیا پتا چلا یا بنیا کہنے سے, محبت کا اظہار, ٹھیک ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں آیت کو پورا, پھر اس کے بعد بتاتی ہوں میں آپ. لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا, پتہ چل گیا نا کس کا حق وہ اپنے اوپر سب سے بڑا سمجھتے تھے, اس کا احسان سب سے بڑا سمجھتے تھے, اس اللہ کی بات سب سے پہلے کی.
شاید ہم اگر بچوں کو بتانے لگتے تو ہم سب سے پہلے اپنے حقوق کی بات لے کے بیٹھ جاتے. تمہیں نہیں پتا ماں باپ کا کتنا حق ہے, تمہیں نہیں پتا ماں کا کتنا حق ہے. نہیں, سب سے بڑا حق اللہ کا ہے. یہ والی جو نصیحتیں ہیں جو ہم آج پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ ایسی ہیں کہ ہم خود بھی ان سے سیکھیں اور ایک دن اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک سٹنگ رکھیں جن میں اپنے بچوں کو یہ ساری نصیحتیں بتائیں, کیونکہ یہ ایک حکیم آدمی کی, ایک وائز مین کی نصیحتیں, عام بات نہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا بیٹا شرک کرتا تھا اس زمانے میں, ہو سکتا ہے یہی بت پرستی ہو یا شرک اور کیا قسم تھی واللہ عالم, مگر شرک ہوتا ہو تو یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کسی پیرنٹس کے لیے. مگر وہ یہ نہیں یہاں پہ کہہ رہے کہ دفع ہو جاؤ تم یہاں سے, تم اپنی شکل نہ دکھانا مجھے اور یہ نہ کرنا اور تم شرک کرتے اور تم ایسے. بڑے تحمل کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ, بہت محبت کے ساتھ, یا بنیا آپ نے دیکھا پیغمبر بھی کیا کہتے تھے, یا قومی, اے میری قوم. یہاں پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے. اس سے کیا پتا چلا, جب نصیحت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے, پیار سے, محبت سے, ورنہ تو بچہ اٹھ کے ہی چلا جائے گا. آپ جیسے بچے کہہ دیتے ہیں that's enough. جب آپ اس کو اس طرح سے نصیحت کریں گے جیسے کہ حضرت لقمان پیار سے بٹھا کے نصیحت کر رہے ہیں, تو تبھی بچہ سنے گا بھی. اکثر ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی لو شو کرنے کی ضرورت نہیں, کبھی بچے کو بٹھا کے پیار کرنے کی ضرورت نہیں, بس ہمارے دلوں میں ہے نا بس یہ بات ہے تو پھر کیا, ہمیں نہیں یہ پسند ہے کہ بھئی ہم پیار کو شو کریں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, پہلے محبت کا اظہار آئے گا پھر نصیحت آئے گی. اس لیے کہ اگر آپ نصیحت نا بڑی کڑوی سی چیز ہوتی ہے, اگر آپ نصیحت ایسے ہی منہ پہ مارنا شروع ہو جائیں گے تو پھر بچے نہیں سنیں گے. اور محبت کا اظہار ضروری ہے, اتنا زیادہ ضروری ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ کئی جو انہوں نے جو کرمنلز ہوتے ہیں بعد میں ابیوز کرتے ہیں, وائلنس کرتے ہیں, ایسی چیزیں کرتے ہیں, گالم گلوچ اور بہت ٹو مچ غصہ اور مار پیٹ گھر میں عورتوں کو اپنی کرتے ہیں یا کچھ ہے, تو اس کے پیچھے دیکھیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے بچپن میں کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہوا, یا تو والدین نے مارا یا کہیں استاد وغیرہ سے مل گئے یا کچھ ایسا ہوا ہے جس سے یہ اس طرح کے بنے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کو بٹھا کے پیار کیا جائے, کس کیا جائے. اور خاص طور پہ باپوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ مائیں تو پھر بھی کر لیتی ہیں لیکن باپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, یا بعض مائیں بھی نہیں کرتی تو. لیکن اس میں پھر اگر آپ کے لیے اتنا ہی مشکل ہے نا تو کم از کم جیسے یہاں پہ عزت لقمان کر رہے ہیں, خوبصورت ورڈز سے تو بات کریں, بات میں جو 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 یعنی کلام کا طریقہ ہے, ٹون ہے جو آپ کی, جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ خوبصورت ہو جائے. کیونکہ بچہ جب اپنے پیرنٹس سے اپنے لیے محبت کے الفاظ سنتا ہے نا تو اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے, بہت انکریج ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود رفیق ہے, یعنی نرم ہے, وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے. وہ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کے اوپر وہ عطا کرتا ہے جو سختی پہ نہیں کرتا, یعنی اس کا رزلٹ جو نرمی سے آپ کو مل جائے گا نا اللہ تعالیٰ دے گا اس کا رزلٹ, وہ سختی کرنے سے نہیں دے گا. اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں, جب اپنے باپ کے پاس آئے تھے اپنا خواب لے کے, تو اس وقت باپ سے کتنے کلوز تھے کہ اپنے باپ کے پاس آ گئے اپنا خواب بیان کرنے کے لیے, شیئر کرنے کے لیے. ورنہ اگر باپ اور بیٹے کے درمیان ریلیشن شپ نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ آتے اور آ کے کہتے کہ بھائی آگے سے ڈانٹ ہی پڑنی ہے, کہیں گے کیا تم اپنے میرا وقت ضائع کر رہے, چلو ادھر جاؤ. لیکن دونوں کے درمیان ایک ریلیشن تھا نا, تو بڑے آرام سے جا کے خواب بھی بیان کر دیا. الگ خواب ہم سوچتے ہیں ایسے کہ یہ کیا نان سیریس ہی بات, اور باپ نے بھی یہ نہیں کیا ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا ہو کہ جیسے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں بچے بول رہے ہیں بولتے رہے ہیں اس کے بعد پتہ ہی نہیں انہوں نے کہا کیا. تو توجہ بھی ہو، سٹائل بھی اچھا ہو، بات بھی نرم ہو،
ہاں مگر میسج جو ہے جیسے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، میسج میں کوئی نرمی نہ ہو کہ ہاں بیٹا اب میں اتنے ہی پیار کرنے پہ آ گئی ہوں کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اگر ہو سکے تو توحید پہ رہنا، نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، اگر کبھی ایک آدھ دفعہ شرک کر بھی لیا تو بیٹا میں بڑی نرم ہوں، یہ نہیں صحیح چیز، بات میں فرم ہونا چاہیے۔
ہماری دو بہنیں ان کے آپس میں بات ہو رہی تھی، وہ سن بھی رہی ہوں گی ابھی، کہ بچوں کے ساتھ نرم ہونا چاہیے یا بہت فرم ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں حکمت ملتی ہے لقمان علیہ السلام سے، زبان میں تو نرمی ہی ہوگی مگر جو میسج ہے وہ فرم ہوگا، اس کے اوپر اس کو پریس کیا جائے گا، ٹھیک ہے، مگر زبان میں نرمی رکھی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں وہی لقمان علیہ السلام اگر اس طرح سے کہتے کہ تم تو شرک کرتے ہو، شرک پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے، کیا تم نے شرک شروع کیا گا، اور اب نہ میرے پاس آنا اگر تم نے ایسی چیز، تو وہ بچہ کیا سنتا بتائیں۔ لیکن انہوں نے کتنے طریقے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اس کو شرک کے اوپر بتایا کہ لا تو شرک باللہ، میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور کیوں نہ شریک کرنا؟ اب ایک آپ دیکھیں گے جو ان کی نصیحتیں ہیں نا، ان میں ریزن بھی بتایا گیا، بچے بعض دفعہ پوچھتے وائے کیوں ایسے ہیں، ہاں ہم آگے سے جواب دیتے ہیں بس میں نے کہہ دیا نا ایسے ہی ہے، لیکن وہ آگے بتا رہے ہیں ان شرک لظلم عظیم، شرک جو ہے نا بہت بڑا ظلم ہے، یعنی یہ بہت بڑی ایک غلط کاری ہے، کسی کو میں نے آپ کو بتایا نا کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا، شرک میں بھی کیا ہے، بت یا جس کو بھی اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے اس کا مقام اٹھا کے اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے، یا اللہ کا مقام نیچے کر کے ان کے برابر کر دیا۔ تو انا بھی تاکید ہے، لا بھی تاکید ہے، دو تاکیدیں آئیں کہ یعنی ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت یعنی بری برا کام ہے۔ تو اس یہ کتنی طریقے کے ساتھ بتایا انہوں نے۔ اچھا یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے، ہم تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی آج تک شرک کو پوری طرح نہیں سمجھ پائے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو سب سے زیادہ شرک کے اوپر بتانا چاہیے کہ شرک کتنی یعنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کو بھی چاہے تو معاف کر دے مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سکھایا کہ کبھی شرک نہ کرنا؟ لقمان علیہ السلام سمجھتے تھے نا، سمجھدار تھے، حکیم تھے، تو ان کو پتا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، تبھی سب سے پہلے شرک کی ممانعت کی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا، کیا واقعی یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ جی ہاں، ہر پیغمبر دیکھیں اس کی بات شروع ہی کس چیز سے ہوتی ہے، ایک اللہ کو مانو، ایک تمہارا الہ ہے، شرک کی نفی کرتے تھے، اور جس نے شرک کیا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور سبحان اللہ آپ دیکھیں، ہمیں تو بڑی بڑی اور چیزوں کی فکریں ہوتی ہیں، جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کی فکریں ہو رہتی ہیں، جو پیغمبر تھے ان کو کیا فکریں تھیں اپنی اولاد کے بارے میں، پتہ ہے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو کتنی ہی فکر تھی، آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پہ پڑے ہوئے، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آئے بیٹے تم لوگوں کے لیے میں کیا چھوڑے جا رہا ہوں، کدھر سے کھاؤ گے، کیا کرو گے، کیا کہہ رہے ہیں میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، اتنی ان کو فکر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو جن کو آئیکن کہہ سکتے ہیں، توحید کا سمبل کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، وہ مشرک نہیں تھے، حنیف مسلم
وما کانا من المشرکین، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتنی دفعہ آیا، وہ اتنا ڈرتے تھے شرک سے کہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اے اللہ شرک سے بچا لینا، اے اللہ میری، مجھے بھی، میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے بچا لینا، یہ ان کی دعا ہے. یعقوب علیہ السلام کی بھی یہی فکر ہے، تم لوگ مسلم رہنا جب تک تمہیں موت نہ آئے. دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے یہ، جس کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں، اور خاص طور پہ ہمارے لیے تو اتنا ضروری ہے، کیونکہ ہم ایک ایسے جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہر طرف شرک ہے. اور شرک اصل میں نا، ہم نے اس کو سمجھا ہے بس بت تو ہے نہیں، ان کے سامنے کوئی سجدے تو کر نہیں رہا تو شرک نہیں ہو رہا، ایسی بات نہیں ہے. آج بھی شرک ہے، آج بھی شرک چل رہا ہے. یہ سیلیبریٹی کلچر کیا ہے؟ یہ شرک ہی تو ہے، یہ بھی شرک ہے، سیلیبریٹیز کو پوجا کرنا. ریسرچ بتاتی ہے، ان کے فین سے جب پوچھا گیا تو ریسرچ نے کہا کہ یہ سیلیبریٹیز کو پوجتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، کیونکہ جب ان کا جو بھی سیلیبریٹی، چاہے وہ سپورٹس پلیئر ہے، چاہے وہ کوئی ہیرو ہے کسی کا، یا چاہے کوئی بھی، یعنی فلم کا ہے، جو بھی کسی کا سیلیبریٹی ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں، جب وہ غمگین ہوتا ہے یہ غمگین ہوتے ہیں. اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس طرح اس کی زندگی میں ایسا چل رہا ہے تو غم ہو گیا، یہ خوش ہے تو جو وہ پہن رہا ہے وہ پہن رہے ہیں، جو وہ جیسا اس کو کھانا پسند ہے وہ کھانا پسند آ گیا، جس جگہ وہ رہتا ہے اس جگہ کو دیکھتے ہیں، ایسے اس کو اسٹاک کرتے رہتے ہیں، پیچھا اس کا کرتے رہتے ہیں، کہاں ہے اس وقت دنیا میں، وہ کدھر گھوم رہا ہے، اس کے بچے کتنے، اس کے یہ کتنا، اس کا گھر کتنا، وہ کیا کرتا ہے، اٹھتا ہے تو کیسے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے، اس کی پرائیویٹ لائف تک کو چھان مارتے ہیں. اگر آپ اتنی تھوڑی سی ایفرٹ کریں، جو یہ سیلیبریٹیز ہیں نا، ان میں اور بتوں میں کیا مماثلت ہے، یہ اگر آپ لوگ لکھیں، بس آپ کو پتہ چلے نا کہ کیا مماثلت ہے. آپ دیکھیں جو بت بھی تھے وہ کوئی، وہ لوگ پاگل تھوڑی تھے کہ بس ایسے ہی انہوں نے بت بنا لی. کہتے تھے کہ یہ بھی لات منات عزا جو تھے وہ لوگ تھے، ہم نے ان کے ہی بت بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کے سیلیبریٹیز تھے. ٹھیک ہے، آج پتھر کا بت نہیں بنا کے اس کے اندر جھک رہے، مگر جو جذبات ان کے بتوں کے لیے تھے نا، وہی آج ان کے لیے ہیں، وہی آج ان کے لیے. بتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ تم ان کی پوجا کر رہے ہیں، اور ان کے کہتے ہیں. آج وہ سیلیبریٹیز کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرے یہ فین بےچارا کتنا میرے لیے پاگل ہوا پھر رہا، مگر ہاں وہ اس کے پیچھے دیوانے. وہ تو پھر بھی کہتے تھے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا جب ان سے پوچھا جائے کون ہے تو کہتے تھے اللہ ہے. آج تو یہ بھی نہیں کہتے. یحبون ہم کا حب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں دل کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، اللہ کی یا کسی اور کی؟ اگر اللہ کے سوا کسی کی ہے، یقین جانے یہ شرک ہے، یقین مانے یہ شرک ہے. رہو پتا ہے کہ جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے اتنی محبت کی جتنی اللہ سے ہونی چاہیے، تو حدیث کا مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں، سامنے نہیں ہے میرے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اسی پہ ڈال دیتا ہے. یعنی آپ تو اسی کے حوالے، آپ اللہ کے ساتھ کیا دے رہا تھا لوگ، اسی کے حوالے پہ. آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے بعض لوگ اپنی اولادوں کو اللہ سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد انہی سے وہ دکھ کھاتے ہیں. بعض لوگ کسی اور چیز کو اللہ کے سوا اتنا چاہتے ہیں، کوئی بھی، کسی کا کوئی محبوب ہے، کسی کا کوئی کچھ ہے، اسی سے اس کو دکھ ملے گا. جس نے اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی اللہ کی جگہ دے دی محبت کے لیے، اس کو ایسا پوجنے لگا، یہ پوجا ہی ہے یہ محبت. جب محبت میں ایکسٹریم آپ بڑھ جاتے ہیں کہ جس جو مقام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جیسی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ایمان والے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں. جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ اتنی محبت کر لی، اللہ کی محبت پیچھے اور اس کی آگے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کے ذریعے اس کو دکھ دکھاتا ہے، اسی کے حوالے کر دیتا. جو وہ کسی اور کو کرتا ہے, اپنے کاروبار کو کرے گا, اپنی کسی چیز کو کرے گا, کوئی بھی چیز, کوئی انسان ہو سکتا ہے, کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں, جس سے بھی اللہ کے سوا محبت کی ایسی جیسی اللہ سے ہونی چاہیے, اسی سے دکھ اٹھاؤ گے. یہ معمولی بات نہیں. یہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شرک کی فارمز کیا کیا ہیں, شرک کس طرح سے کریپ ان کرتا ہے. شرک تین طرح کے ہوتے ہیں. ربوبیت میں رب ماننا, رب صرف اللہ ہے, خالق, مالک, رازق, پرورش کرنے والا, ہاں اس کے اندر کسی اور کو مان لینا. الوہیت میں شرک کرنا, الہ صرف اللہ, عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. عبادت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, سجدہ بھی عبادت ہے, دعا بھی عبادت ہے, نماز بھی عبادت ہے, اسی آگے جھکنا بھی عبادت ہے, یہ سب عبادت ہی ہیں. وہ کسی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر لیں, عبادت میں ہی محبت بھی آ جاتی ہے. شرک فی صفات یا اسماء, اللہ کی صفات کے اندر کسی کو ایسا شریک کر لینا کہ کوئی اور بھی ہے جو یہ جس کے اندر جو سمیع ہے, جو بصیر ہے, جو میرے یہاں بیٹھے ہوئے خبیر ہے, وہ جو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اس کو وہاں بیٹھے پتا ہے, پاکستان میں بیٹھے ہوئے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اس وقت یہاں. وہ جی ان کو تو یہ بس, وہ تو یہ بس ان کے پاس ہے علم ہے, وہ غیب کا علم رکھتے ہیں, وہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. اسماء میں اس کے, وہ جو اسم اس نے اپنے خود رکھے ہیں بس وہی ہیں اس کے نام. میں یا آپ اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے. یا ہمیں بڑا نام کوئی پسند آیا تو ہم نے اللہ کا وہ نام رکھ لیا, ایسا نہیں کر سکتے. مدر نیچر کہہ کے, قدرت کہہ کے, حسن کی دیوی کہہ کے, کوئی کسی کے لیے حسن کی دیوی مہربان ہو گئی اس کے اوپر, واٹ از حسن کی دیوی؟ یہ مسلمانوں کے منہ سے نام ہے. قدرت مہربان ہو گئی, واٹ از قدرت؟ اللہ کا نام قدرت نہیں ہے. مدر نیچر, مدر نیچر نے یہ جو وہ ہریکین آ گیا, مدر نیچر نے ایسا کر دیا. مدر نیچر کیا ہوتی؟ یہ ہے شرک فی الاسماء, شرک فی الصفات. ایسے نام اللہ کو دینا جو اس نے اپنے لیے نہیں رکھے. شرک کہاں کہاں جایا ہوا. اتنا ضروری ہے توحید اور شرک کا علم. دیکھیں شرک سمجھ آ گئی نا تو توحید خود کو خود سمجھ آ جائے گی. شرک سے بچنا ہے, دعا کرنی ہے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے, اللہ شرک سے بچا لینا. دعا کرنی ہے, اپنے بچوں کو یہ دعا سکھانی ہے, وہ بھی شرک کو سمجھیں اور دعائیں کریں کہ اللہ بچا لینا شرک سے. جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر سکتے ہیں تو میں اور آپ بہت پکے ہیں کیا؟ ہمیں نہیں دعا کی ضرورت. نہیں جی ہمیں تو بڑا توحید کا پتہ ہے, ہم تو اس میں نہیں, ہمیں ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور جس وقت کے بچے ایسے ماحول کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ شرک کے ہر طرف, جبکہ وہ شاید ہم تو اتنا نہیں ایکسپوز ہوتے شرکیہ چیزوں سے, مگر جب ان کے یعنی ارد گرد ایسے لوگ ہیں, ایسے بچے ہیں جو سیلیبریٹیز کو پوجتے ہیں, یا جب وہاں پہ یہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اچھا تم بلیو کرتے ہو کہ ایک آخرت ہوگی, ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا, ہنستے ہیں وہ اس کے اوپر, گاڈ کیا ہے, گاڈ تو کچھ نہیں, اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں, یا وہی مدر نیچر اور یہ کہتے ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا ان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم شرک کی خود پہلے تعلیم لیں, شرک کو خود سمجھیں اور آج کے شرک کو سمجھیں. اب ہم اطمینان سے نہ بیٹھ جائیں کہ بس بت پرستی نہیں ہو رہی تو شرک ہی نہیں ہو رہا. کل بھی شرک ہو رہا تھا, آج بھی ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب نصیحت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے, پیار سے بٹھا کے, تھوڑا بالوں میں ہاتھ پھیر کے, تھوڑا بازو گردن میں ڈال کے, تھوڑا پیار محبت سے, پیارے بیٹے پیاری بیٹی, اس طرح سے کر کے نصیحت ہونی ہے. پرسنلی میں اپنی ایک خود کی بات بتا دیتی ہوں, میں رونگ بھی ہو سکتی ہوں, اس لیے میں خود ہی یہ بتا رہی ہوں بات کہ یہ میرا اپنا ویو ہے, اور کسی کا کچھ, کوئی اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے, کوئی قرآن حدیث نہیں میں بیان کر رہی. پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو پرانے لوگ کہا کرتے تھے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے, یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ سونے کا نوالا کھلاؤ اور دیکھو شیر کی نظر سے، شیر کی نظر سے آپ دیکھتے رہیں، اس کے بعد جب شیر کی نظر سے کوئی دیکھے گا تو اس کے پاس کون پھٹکے گا؟ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے کافی گیپس تھے باپوں اور بچوں کے درمیان، کیونکہ وہ شیر کی نظر سے ہی بس دیکھتے رہتے، تو گھر میں ایسے داخل ہوتے تھے جیسے شیر ہی آ گیا، بچے دبک گئے اپنی اپنی جگہ، باپ اور بچوں میں کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، باپ صرف ایک پیسہ کمانے کے لیے ایک ہے بس، جو گھر کی ضروریات پوری کرے۔ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری تربیت کرنا بھی ہے، باپ بٹھا کے سمجھا رہا ہے بچے کو، اور سونے کا نوالا کھلا جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سونے کے نوالے اپنے بچوں کو کھلائے تھے؟ ہاں، صحابہ نے کتنے سونے کے نوالے اپنے بچوں کو کھلائے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت انس 10 سال رہے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ وہ بھی چھوٹے بچے ہی تھے، تو سب کو پتا ہے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کیا کرتے تھے، کبھی نہیں یہ کہا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، شیر کی نظر سے دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ جب بھی دیکھیں نا، جب بھی کوئی چیز کو کریں، یہ نہ صرف کہہ دیا کریں پرانے لوگ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات کہا کرتے تھے، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہاں قرآن و حدیث غلط نہیں ہو سکتا۔ جب بھی دیکھیں، کئی لوگ مشورے بہت چیزوں کے دیتے ہیں، ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے، میرا مشورہ آپ کو یہ ہے اس وقت ہی اٹھا کے سنت دیکھ لیا کریں کیسے ہونا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے سختی کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے نرمی کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے ملنا چاہیے کسی سے، کوئی کہتا ہے بالکل نہیں ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے، کوئی دوسری طرح کہتا ہے، آپ نے کیسے کرنا؟ مجھے تو ایک بہت ہی آسان نسخہ آتا ہے، دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہی سب سے بہترین ہے۔ ساروں کے نسخے جو بتائے ہوئے نا وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ غلط ہو سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بات نہیں غلط ہو سکتی۔ حضرت علی نے فرمایا پہلے 7 سال جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو، یعنی انجوائے کرے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں معصوم ہیں تو ان کے ساتھ کھیلو، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، ان سے یعنی کلوز ہو جاتا ہے نا پھر انسان۔ اگلے 7 سال ان کو سکھاؤ، یعنی اب وہ وقت ہے، ٹائم ہے جو سکھانے کا ٹائم ہے۔ پہلے آپ ان سے کلوز ہو گئے ہیں کیونکہ اب آپ ان کے ساتھ رہے ہیں، وہ ہیں، اب آپ ان کو جب یہ ٹائم آ گیا 7 سے 14 تک، تو ابھی اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے کہ آپ کو آنکھیں دکھانے لگے، ابھی بات سن لیتے ہیں، اس وقت ان کو سکھانا ہے۔ اس وقت نماز بھی سکھانے کا حکم ہے 7 سال کی عمر میں، اس وقت اور مینرز اور اخلاق اور یہ چیزیں بھی سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد کہ جو اگلے 7 سال ہیں یا 14 سے آگے 21 تک، پھر آپ ان کے ساتھ دوستی کر لو، دوست بن جاؤ۔ آپ ٹائم نہیں ہے کہ آپ ان کو آنکھیں دکھاؤ، وہ آگے سے آپ کو آنکھیں دکھائیں گے، وہ آپ کے قد کے برابر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں آپ سے۔ اس وقت ان سے دوستی کرنے میں خیر ہے، اس وقت ان کو ایسے ان کے ساتھ نہ رویے رکھیں کہ وہ منہ زور ہو جائیں اور آگے سے ان کی زبانیں آپ کھلوا لیں۔ تو یہاں سے ہمیں کتنی ساری حکمت کی باتیں پتہ چلی ہیں، اور یہاں سے ہمیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا، وَهُوَ يَعِذُهُ، اور وہ اس حال میں کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اس میں پتہ چل گیا نا حالیہ سے کہ، یعنی اس میں تسلسل بھی آ گیا کہ ایک دفعہ نہیں انہوں نے بیٹھ کے کی، 2 دفعہ نہیں کی، 3 دفعہ نہیں کی، کرتے ہی رہے، یہ نہیں کہا میں کب تک بتاتا رہوں اس کو، نہیں۔ جہاں پہ خیر خواہی ہوتی ہے نا، وہاں پہ انسان دل کٹتا بھی ہے کہ نہیں سن رہے، پھر بھی کرتا ہی رہے نصیحت، مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کے کو چین ہی نہیں آتا پھر جہاں پہ خیر خواہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہٹ گئے تھے نصیحت کرنے سے؟ اور دوسری یہ دیکھیں باتیں کہ بیٹا اگر مشرک ہے تو ظاہر ہے کچھ ایسے کام کرتا ہوگا نا، جیسے مثلا ان بتوں کے آگے کوئی پوجنے کے لیے جاتا ہوگا یا ان سے مانگتا ہوگا یا جو بھی، جس طرح سے بھی کچھ کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہوگا، تو وہ ان ڈیٹیلز میں نہیں گئے، تم اس طرح کیوں گئے، تم نے کس طرح بت کو کیوں پوجا، تم نے اس طرح کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کیا، ڈائریکٹ جو روٹ کاز ہے اس کو پکڑا۔ ہم بچوں کو پہلے جو الزام تلاشی شروع کر دیتے ہیں نا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیا طریقہ ہوا تمہارا، پھر یہ کیوں تم نے، وہ نہیں، روٹ کاز کو دیکھیں، کور کو پکڑیں، مین جو وجہ ہے اندر، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں وہ بعد میں وہ خود ہی فکس ہو جاتی ہیں جب مین چیز فکس ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں
अब इसके बाद हमने जो बच्चों को सिखानी वो तो सिखानी ही हैं बातें, लेकिन एक और चीज़ ज़रूर करनी है, रातों को दुआएं करनी है। रातों को दुआएं, दुआ बहुत ज़रूरी है। अल्लाह बचा लेना, नस्लों को बचा लेना। अल्लाह मेरे बच्चों का क्या बनेगा अगर तू नहीं उनका हामी और नासिर हुआ। अब बच्चों के रिस्क रोज़ी से ज़्यादा इस चीज़ की फ़िक्र करनी है। हम उस वक़्त तक ही खुश हो सकते हैं ना जबकि हम विद फैमिली हम जन्नत के अंदर हों। अगर कोई विद फैमिली हमें किसी दावत पे ना बुलाए, शादी पे ना बुलाए, तो फिर भी होता है बच्चे घर रहेंगे और हम अकेले जाएंगे, मज़ा नहीं आता ना कहीं पे भी। विद फैमिली हो तो मज़ा आता है। तो जन्नत में विद फैमिली क्या नहीं जाना चाहते? तो दुआएं करनी ज़रूरी है, तो इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल करना है। अल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं लग रहा कि अभी हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है, बहुत सीखने की। इसी तरह अपने जो माइंड सेट्स हैं ना उनको भी सही करने की ज़रूरत है, उनको भी चेंज करने की ज़रूरत है। हम ज़्यादा हमारा एम्फोसिस ये होता है कि बस इनकी दुनिया बन जाए, इनका दुनिया ये सीख जाए, इनको दुनिया का नहीं। अगर हमने इनको सिर्फ दुनिया ही सिखा दी, दीन नहीं सिखाया ना, तो सिला क्या फिर मिलता है? जब ये 15-20 साल यहाँ की पढ़ाइयाँ करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाते हैं, तो फिर उसके बाद माँ बाप ही डरने लगते हैं कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि बच्चा नाराज़ ना हो जाए कहीं। और बच्चों को अल्लाह की पहचान करा दी ना, दीन सिखा दिया, तो वो डरेंगे कि हमारे वालदैन कहीं हमसे नाराज़ ना हो जाए। सबसे बेहतरीन तोहफा जो कोई बाप अपने बच्चों को दे सकता है वो घर और गाड़ियां बना के देना नहीं है, अच्छी तरबियत है। अब अगली जो आयत आ रही है, अच्छा एक और आपको यहाँ बता दूं बात कि ये इन्ना शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम, बाज़ मुफसरीन ने फरमाया कि ये अल्लाह का कलाम है, लुकमान अलैहिस्सलाम का कलाम यहाँ पे ख़त्म हो गया बिल्लाह पे, ये आगे अल्लाह का कलाम है कि ये शिरक ज़ुल्मुन अज़ीम है। और बाज़ कहते हैं नहीं, लुकमान अलैहिस्सलाम का ही कलाम है। तो दोनों राय हैं इसमें। आगे ये जो दो आयात है ना 14 और 15, ये अल्लाह का कलाम है। बाज़ तफ़सीर में लिखा कि हो सकता है कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने एक कसरे नफसी से काम लेते हुए वालदैन का नहीं जिक्र किया, क्योंकि डायरेक्ट बेटे से ही बात कर रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने खुद इस नसीहत को अपनी तरफ से फरमाया है। वसीना, वसा मैंने आपको बताया ना कि यानी ताकीदी हुक्म, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो बहुत स्ट्रॉन्गली किसी ने दी हो। तो स्ट्रॉन्गली किसने दी है? ये हमने, हम की ज़मीर किस तरफ जा रही है? अल्लाह ताला की तरफ। अल्लाह का तो हर हुक्म ही ताकीदी है। अल्लाह ताला की कोई बात भी कोई उसको ही उसका हुक्म मामूली थोड़ी कि ये मामूली और ये ज़्यादा, मगर हमें बताने के लिए कि दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ये अल्लाह ताला की तरफ से जब भी ऐसी बात आए वह सही ना, अल्लाह या ना भी आए, अल्लाह का हर हुक्म हमारे लिए मानना ज़रूरी है। मगर ये जब आ जाता है इस तरह तो ये फ़र्ज़ है हमारे लिए। अल्लाह ने ताकीदी हुक्म दिया है किसको? अल इंसान, इंसान को, यानी सारे इंसानों को ये हुक्म है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए ये हुक्म है। ठीक है, भी वालिदैही, साथ अपने वालदैन के, यानी यहाँ पे क्या चीज बताई गई है? दोनों माँ बाप के साथ क्या एहसान, एहसान करना है उनके साथ। और क्यों एहसान करना है उनके साथ? क्यों मैं एहसान करूं? उन्होंने तो हमें सैरें नहीं कराई, उन्होंने तो हमें ये चीज़ नहीं लेके दी, वो चीज़ नहीं लेके दी, हमारे लिए क्या किया उन्होंने? ये सवाल आता है ना बच्चों की तरफ से, हमारे लिए क्या किया, ऐसा आपने क्या कर दिया? तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया, हमलत हु उम्मुहु वहनन अला वहने, उठाया उसको उसकी माँ ने, यानी उठाया, हमल का मतलब क्या, जो प्रेगनेंसी थी उसकी, एक वाहन से दूसरे वाहन पर, यानी एक कमजोरी से दूसरे दर्जे की कमजोरी तक, यानी वन ऑन टॉप ऑफ अनदर,
मतलब क्या हुआ कि एक कमजोरी है ना, फिर और कमजोरी आ गई, फिर और कमजोरी, यानी कमजोरी बढ़ती जा रही है। आप देख लेना कंसीव करने से लेकर शुरू जो होती है कमजोरी, कि इंसान की कभी वॉमिटिंग है तो कभी हिम्मत नहीं है, कभी थकावट हुई भी है, कितनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वो लीच की तरह चिमट जाता है यूट्रस की वॉल से ये फीटस जो होता है, और वो एनर्जी उस माँ से अपनी खुराक लेने लगता है। तो एज अ रिजल्ट माँ तो कमजोर होती चली जा रही, फिर वेट जब बढ़ने लगता है तो कमर पे बोझ पड़ने लगता है, एक और फिर वाहन, फिर उसके बाद एक वाहन, बाज ने कहा है कि एक वाहन ये जो शुरू का वाहन है ये पूरी प्रेगनेंसी का पीरियड, और जो दूसरा वाहन है वो है डिलीवरी का पीरियड। डिलीवरी का जो टाइम है वो भी एक कमजोरी का स्टेज है, ठीक है। तो जो माँ वो कमजोरी महसूस करती है वो किसकी वजह से कर रही है, इसी बच्चे की वजह से कर रही है ना। तो ये इसको सारी जो कमजोरी ला को, ये इतनी कमजोरी भी मतलब है यहाँ पे, और बाज ने वाहन का मामला जो माना किया है वो कोशिश या मुशक्कत भी की है, यानी बेआरामी, मुशक्कत, तकलीफ में रहती है एक के बाद एक, कभी सांस फूल रहा है, कभी थकावट हो गई है, कभी दांत कमजोर हो जाते हैं, न्यूट्रिशन नहीं है, इंसान गिरी गिरी तबीयत रहती है, और जब बच्चे का बोझ बढ़ जाता है तो उठना बैठना मुश्किल, लेटना मुश्किल, और डिलीवरी का टाइम कितना मुश्किल है कि जिसमें माँ समझ लें कि अपने यानी अपनी जान का रिस्क लेती है इस जान को दुनिया में लाने के लिए, यानी किसी ने अपनी जान का रिस्क लिया तुम्हें दुनिया में लाने के लिए। हर बार दफा माँ की जान भी चली जाती है इस मरहले में, इतना सख्त होता है ये मरहला। और कभी आप सर्च करके देखिएगा, अभी मेरे सामने नहीं है फिगर्स, पहले मुझे भूल गए आप कि कितनी इंसान के अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं, कितनी कमियां एक औरत के अंदर होती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में थ्रू आउट, और डिलीवरी के टाइम पे, और ये सब में कितनी उसकी कमजोरी होती है, हड्डियों में कितनी कैल्शियम की कमी कितनी होती है, विटामिन्स की कितनी होती है, क्या क्या उसकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं, और जो डिलीवरी का टाइम है वो ऐसे ही तो नहीं, रिकवरी में कितना अरसा लगता है फिर, और वो कमजोरी जाके नहीं देती, जिन औरतों के ज्यादा आगे पीछे बच्चे होते हैं उनके अंदर मुसलसल ही कमजोरी रह जाती है। तो जो डिलीवरी का टाइम होता है उसमें भी औरत की बॉडी कितने बड़े उससे गुजरती है, एक बहुत बड़ा इसके ऊपर यानी मुश्किल एक वक्त होता है उसके ऊपर, और ना सिर्फ मुश्किल होता है बल्कि बॉडी के ऊपर कितना बड़ा सख्त मरहला होता है, बहुत सख्त स्टेज है ये, पूरी बॉडी से मुतासिर होती है। आखिर ऐसे ही तो नहीं है, एक जान ने इसमें से निकलना है, और अल्लाह ताला ने देखो कैसे, सुभान अल्लाह, एक मौजज़ा है समझ लें आपके सामने के, एक तंग जगह से अल्लाह ताला ने कैसे इतना बड़ा बच्चा निकाल दिया जो इंसान सोच भी नहीं सकता। तो ये सारे मरहले ये माँ उठाती है, और उसके बाद भी पैदा करके ही नहीं, सिर्फ वफिसालहु फी आमैन, और फिर दूध छुड़ाना इसका 2 साल में, 2 साल तक समझ लें कि अपना खून पिलाती है उसको। और फिर ये ड्यूटी ऐसी नहीं है जो सिर्फ 9 to 5 की ड्यूटी हो, ऑफिस जॉब हो कोई, बल्कि ये 24 घंटे का एक मामला है, 24 घंटे का, ना रात रात है तो ना दिन दिन है, ना दिन में कोई काम सही से कर सकती है फोकस होके, ना रात को पूरी रात सो सकती है। जब भी उसने दूध पीना है उस वो अवेलेबल है, अब उसको अवेलेबल रहना है। तो ये जॉब ऐसी है जो मुसलसल है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई वीकेंड नहीं है, उसी औरत के ऊपर ही है कि वो इसको संभालेगी देखेगी। और 2 साल इसलिए कि 2 साल की ये मुद्दत है, एक दूध पिलाने की मुद्दत है जो इस्लाम ने रखी है, उसके बाद नहीं। अल्लाहु अकबर। इसीलिए माँ का दर्जा ना ज्यादा है। ये एक आदमी अब्दुल्ला बिन उमर के पास आया और कहा कि इब्ने उमर, मैंने अपनी माँ को उठा के कमर पे उठा के हज कराया, तो क्या मैंने उसका हक अदा कर दिया? तो इस पे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि वल्लाही तूने उसकी एक दर्द का भी हक अदा नहीं किया जो उसने तुझे पैदा करने में बर्दाश्त की है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अनिशकुर ली वली वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो अपने वालदैन का। अल्लाह का शुक्र क्यों आया यहाँ पे? इसलिए कि वालदैन को भी तो अल्लाह ने बनाया ना तुम्हारे लिए, वालदैन ऐसे ही नहीं तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ बर्दाश्त करते, अल्लाह ने उनके दिल में डाला है और अल्लाह ने उनको ऐसा किया है तो वो करते हैं। ورنہ کوئی بھی کسی کے لیے نہیں کرتا. کتنا ہی پیارا رشتہ ہو, کتنا ہی قریبی رشتہ ہو, آپ دیکھیں کہ لڑکیاں شادیاں نہیں ہوئی ہوتی, اپنے بچے نہیں ہوتے, تو دوسرے بچے کسی کا کہہ دیں کسی بچے کے لیے وہ اس کو دھلا دے, اس کو صاف کرا دے, اس کا ڈائپر چینج کر دے, نہیں کر سکیں گی. گن کریں گی, اپنے بچے کو خوش ہو کے کرتے, کسی کے بچے کے لیے نہیں جاگ سکیں گے, اپنے بچے کے لیے روز جاگتے. تو کس نے یہ ڈالی محبت, کس نے یہ ڈالی کیئر ان کے دل کے اندر, کس نے ان کے لیے یہ قربانی دینے کا جذبہ ڈال دیا؟ اللہ نے. تو اللہ کا شکر ادا کرو, ورنہ کسی کے گھر پیدا ہو جاتے اللہ نہ یہ محبت ڈالتا, نیچرلی نہ ڈالتا, اور خود پیدا کرنی ہوتی تو دو چار دن بعد تنگ آ کے اٹھ کے ڈمپسٹر میں پھینک دیتے بچے کو, اپنے ہی بچے کو اٹھا کے پھینک دیتا. لیکن اللہ نے اتنی ڈال دی, اتنی ڈال دی کہ اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو بھی سہ جاتے اور کچھ نہیں گلا, اور ایک دن دو دن نہیں, مسلسل ہی, اور ساری زندگی ہی ایک دن دو دن نہیں. اور پھر دیکھیں, پھر اس کے بعد آیا والی والدین, اور شکر ادا کرو والدین کا بھی. والدین کا کیسے شکر ادا کریں گے, ابھی جو میں نے بتایا شکر کیسے ادا کریں گے, دل میں بھی ہوگا, زبان سے بھی ان کا شکریہ ادا ہوگا, ان کی احسان مندی دل میں بھی ہوگا, ان کا ذکر بھی دوسروں کے سامنے اچھا کریں گے, ان کو ریپے بھی کریں گے. یعنی کیسے ریپے کریں گے ان کو, ان کا بدلہ کیسے کریں گے؟ اس کے برابر تو نہیں کر سکتے کبھی بھی, لیکن جتنا بھی کر سکے, کم ہی ہے وہ, تو پھر کتنا کریں گے, یعنی ٹو یور میکس کریں گے, میکسیمم, اس سے بڑھ کے کرنا چاہیے. لیکن اگر نہیں بڑھ کے کر سکتے, برابر تو کرو, یہاں پہ تو برابر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, نہیں سوری, حضرت عمر کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا میری ماں 10 سال سے میرے گھر میں ہے, اور میں نے ان کی بڑی دیکھ بھال کی ہے, بڑا ان کو اچھا رکھا ہے, بڑا ان کا خیال کیا ہے, ان کو وضو کراتا, ان کو کھلاتا, ان کو پلاتا, ان کا خیال کرتا تھا, تو کیا میں نے حق ادا کر دی ہے؟ فرمایا نہیں. وہ بولا کیسے نہیں کیا میں نے حق ادا, وہ انہوں نے میرے ساتھ میری دیکھ بھال کی تھی, سارا کچھ کیا تھا, تو میں نے بھی ویسا ہی کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا اس لیے کہ تم نے جب ان کی دیکھ بھال کی تو اس انتظار میں کی کہ کب وہ دنیا سے چلی جائے, اور اس نے جب تیری دیکھ بھال کی تو اس دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تمہیں زندگی دے. اور اس دن کے انتظار میں کہ یہ کبھی ختم نہ ہو, کبھی میرا یہ کام نہ ختم ہو, اور میں خیال رکھتی ہی رہوں اس کا, اور اللہ سے دعائیں کر کر کے کہ کبھی یہ بڑا ہو کے میرے سے دور نہ ہو جائے, ہمیشہ ساتھ رہے. وہ اس کی یہ دعائیں تھی, تمہارا کچھ اور تھا کہ چلو دنیا سے, یہ انتظار کہ کب چلی جائے. اور یہ باتیں نہیں سمجھ آتی جب تک انسان خود پیرنٹس نہیں بن جاتا. اگر خود پیرنٹس بن جاتا تو بعض دفعہ پیرنٹس زندہ ہی نہیں ہوتے, اور بعض دفعہ آلریڈی بہت کچھ کر چکا ہوتا ہے ان کے ساتھ برا. حالانکہ ان کو والدین کو وسطی دروازہ کہا گیا جنت کا, یعنی مڈل گیٹ ہے جنت کا. تو ایک نوجوان صحابی تھے, وہ مرنے کے قریب تھے, جان ان کی نکلنے کے قریب تھی, تو صحابہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھے, کلمہ پڑھانے کی کوشش کی, تو ان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوڑایا صحابہ کو کہ کوئی جاؤ دیکھ کے آؤ, اس سے کوئی ناراض ہے, کوئی کچھ ہے, کسی کو اس نے تکلیف دی ہے کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو وہ گئے دیکھنے کے لیے, تو پتہ چلا کہ ان کی ماں ان سے ناراض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو کہا کہ راضی ہو جائے. اس سے پوچھا کہ تم کیوں ناراض ہو؟ وہ بولی ہے اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا, اپنی بیوی کو میرے اوپر ترجیح دیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ یہ پھر جہنم میں چلا جائے؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ, میں اسے معاف کرتی ہوں. اب آپ نے ان کو صحابی کو کلمہ پڑھایا تو وہ پڑھ سکے. اب یہ صحابی رسول ہیں, سوچیں, صحابی رسول ہیں, عام بندے نہیں ہیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اور جو ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے تو یہ بھی سن لیں کہ ایک آدمی ابن عباس کے پاس آیا, کہنے لگا مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میرے سے قتل ہو گیا. ابن عباس کا پتہ ہے نا آپ کو, مفسر قرآن ہے. تو کہنے لگا میں کیا کروں؟ تو ابن عباس ظاہر ہے وہ کوئی عدالت میں نہیں آیا تھا کہ وہ اس کو کوئی سزا سنا دیتے یا کچھ ہے, وہ تو ظاہر ہے ایک فتویٰ یا ایک اسکالر جیسے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں اس طرح سے پوچھ رہا ہے, تو اس لیے انہوں نے اس کو بتایا. کچھ دیر خاموش رہے, پھر پوچھا کیا تو پھر تیری ماں زندہ؟ تو وہ کہنے لگا نہیں وہ تو مر چکی ہیں. فرمایا اچھا ٹھیک ہے, پھر جاؤ توبہ کرو, صدقہ و خیرات کرو اور نیکی کرو. وہ آدمی چلا گیا. اب ابن عباس کے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے, وہ دوڑے آ گئے کہ یہ آپ نے اس کو کیا کہہ دیا کہ بس تمہاری ماں زندہ ہے اور اس کے بعد. تو کہنے لگے کہ میری نظر میں اور کوئی نیک عمل ایسا نہیں ہے جو اس شخص کے گناہ کو مٹا دیتا سوائے والدین سے حسن سلوک. یعنی والدین سے حسن سلوک اتنا بڑا نیک عمل ہے, اتنی بڑی اس کی ویلیو ہے جس سے کبیرہ گناہ بھی اس کا مٹ سکتا. کتنا آپ سوچیں یہ شاندار عمل ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے جیسے آپ اپنے کسی دوست سے اچھا سلوک کر لیتے ہیں تو ویل اچھی بات ہے. آج کل تو خیر دوستوں سے بھی اچھی طرح بات ہو جاتی, والدین سے تو دوستوں کے برابر بھی نہیں بات ہوتی. اللہ اکبر. اب یہاں پہ دیکھیں ماں کی خدمات کا تو ذکر آیا, باپ کی خدمت کا ذکر نہیں. اس میں کیا بات ہے, سوچنے کی بات ہے نا. تو اگر سوچیں آپ تو یہ تو باتیں ہی کس کی ہو رہی ہیں, لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے کی. تو اسی سے پتہ چل گیا باپ کا رول کیا ہے, تربیت کرنا. ٹھیک ہے, تربیت کرنا ہے اس کا رول. اور دوسرے یہاں پہ یہ ایک اور بات سمجھ لیں کہ شکر گزاری, جیسے میں نے آپ کو کہا اب یہ سارا بدلہ دینا یا یہ کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, لیکن اگر کسی کے والدین بہت دور ہیں جیسے بیٹیاں چلی جاتی ہیں یا دنیا سے چلے گئے تو ان سے کیسے حسن سلوک کیا جائے, تو ان کے لیے دعا کی جائے. ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا اور اس کے درجے بلند سے بلند ہوتے جائیں گے, بڑھتے ہی جائیں گے. وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیسے میرے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے یہ تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے جو وہ تیرے لیے کرتا تھا. یعنی آپ دعا جو کرتے ہیں اس سے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ تو قرآن نے ہمیں سکھا دی دعا. اس دعا میں اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو پھر اس دعا میں انڈائریکٹلی ہم اپنے لیے بھی بھلائی مانگ رہے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کی بھی سلامتی مانگ رہے ہیں. اس لیے کہ دعا میں ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرمانا. رحم اس کا, اگر وہ ہماری وجہ سے دکھی ہوں گے, ہماری وجہ سے کسی تکلیف میں ہوں گے, تو یہ تو ان پہ رحم نہیں نہ ہوا. یعنی ان کے بڑھاپے پہ اب رحم کر دینا کہ ہماری بھی کوئی تکلیف دہ چیز نہ ان تک پہنچے کہ جس کی وجہ سے وہ دکھی ہوں. اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کریں. ہم خود تو کرتے ہی ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سلام پھیرنے سے پہلے ضرور یہ دعا کر لے کریں تاکہ ہم یعنی بھول نہ جائیں. بعض دفعہ ہوتا ہے بعد میں بھول جاتی ہیں, کیونکہ ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جو نماز کے بعد دعا کرتا ہے تو وہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے تو وہ والدین کا شکر گزار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دعائیں بہت قیمتی ہیں, دعا ان کے لیے کرنی ہے, اپنے بچوں کو اپنے لیے سکھانی ہے. دوسرے جو کوئی اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا چاہیں چاہے وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں, تو قرآن کریم حفظ شروع کر دیں. تو آپ کے والدین کو قیامت کے دن نور کے تاج پہنائے جائیں گے. کتنے خوش ہوں گے وہ کہ میرے اس بچے کی وجہ سے مجھے نور کے تاج پہنائے جا رہے ہیں. یہاں چلو اگر کسی خاص طور پہ جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں بہت پچھتاوے رہ جاتے ہیں کہ ہم وقت ہاتھ سے نکل گیا, ہم تو ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکے, یا جو دور بھی ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں خدمت کا موقع ملتا, تو یہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں, صدقہ کریں ان کی طرف سے, کوئی کنواں کھدوا دیں, کوئی مسجد بنوا دیں, کوئی حصہ ڈال دیں مسجد میں, کوئی ایسا کام کروا دیں صدقہ جاریہ کا. پھر چوتھا کام یہ کر سکتے ہیں کہ جن سے ان کو محبت تھی ان سے محبت کریں, ان سے حسن سلوک کریں. اور ان میں سب سے فرسٹ کون آ جاتا ہے, ہمارے بہن بھائی, کیونکہ والدین کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی. تو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا کریں, پھر درجہ بدرجہ جو ان کے بہن بھائی ہیں, جو ان کے کوئی دوست احباب ہیں, اس طرح سے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے علاوہ ان کی شکر گزاری کرنی ہے, اس کا بھی حکم قرآن میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی المصیر, الی المصیر, ہماری طرف لوٹنا ہے, میری طرف لوٹنا ہے. کیوں, یہ بات کیوں یہاں پہ آ گئی؟ ابھی تو والدین کی بات چل رہی تھی, اللہ کی طرف لوٹنے کی بات کیوں آئی؟ سوچیں کہ ہمیں ایک تاکیدی حکم دیا گیا اوپر, ٹھیک ہے, اور یہ اس کے بعد بتا دیا گیا تم کو ہماری طرف لوٹنا ہے, اس سے کیا ربط بن رہا ہے؟ یعنی اس حکم کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے پورا کیا ہے کہ نہیں اس وصیت کو جو اللہ نے تمہیں کی دی ہے. اللہ اکبر, یعنی کہ کتنی بڑی یہ بات ہے. اور یہاں سے ہمیں, جب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ حضرت لقمان کا نہیں ہے کلام, اسی لیے کہ یہاں پہ ہے نا الی المصیر اور وصینا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر حقوق انسان خود اپنے لیے مانگے اور بچوں کو ہر وقت کہتا رہا تمہیں نہیں پتا والدین کے حقوق کیا ہیں, یہ کیا ہیں, وہ کیا ہیں, تو یہ بات میں اتنا وزن نہیں رہتا. لیکن یہ ایک انسان اپنے آپ کو پھر مطلب اس کی اتنی وہ نہیں بات رہ جاتی, ہلکی ہو جاتی اس کی بات. کوئی تیسرا بندہ سمجھائے اور حقوق بتائے تو وہ اچھی بات ہے, اس بات میں پھر وزن ہوگا. کوئی ٹیچر بتا دے, کوئی دوست, کوئی امام, کوئی اس طرح بتائیں تو وہ بات زیادہ ان کو سمجھ آئے گی. اللہ اکبر. اور آپ نے یہ, خیر یہ ٹاپک تو بہت دفعہ ہی کور ہوا ہے ہماری, جیسے دوسری ہم نے یہ پانچویں دفعہ قرآن میں یہاں پہ آ رہا ہے یہ ٹاپک کہ والدین کے ساتھ احسان. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے کی اور اللہ کی عبادت کرنے کی یا اللہ کی شکر گزاری کی جو بات ہوتی ہے, ساتھ ہی اس کے بعد سیکنڈ پہ والدین کی بات آ جاتی. کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے لیکن ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ کون بنے ہیں, سورس کون ہے؟ وہ ہمارے والدین ہیں. والدین نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. تو آپ کو یہ تو حدیث پتہ ہے نا کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. انسانوں میں اگر آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا ہے, آپ اس کا احسان ہی نہیں کو سمجھتے, لا یہ کیا چیز ہے, یہ اس نے کیا ہمارے لیے بڑا کر دیا, یہ کیا, اس کا کوئی آپ کے دل میں نہ قدر دانی ہے, نہ کوئی عزت ہے, نہ کوئی اس کو آپ کچھ کوئی ویلیو دیتے ہیں, تو آپ اللہ کا بھی کیا شکر ادا کر سکتے؟ اس لیے کہ جو آپ کے سامنے آپ اس کو دیکھ کے نہیں کر رہے, تو وہ جو آپ کی نظروں سے غائب ہے بالکل, اس کو کیا شکر آپ ادا کریں گے؟ تو وہ اللہ کا بھی نہیں پھر کر سکتا. لیکن اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان کے بچوں کے اوپر جو حق ہے والدین کا, اس کی لمٹ کیا ہے. اسی سے ملتی جلتی آیت بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اور یہاں اس آیت میں یہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ جن کی فیملیز غیر مسلم ہیں ان کے پھر اب وہ خود مسلمان ہو چکے ہیں, ان کے پھر اب اپنی فیملیز کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے. وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر وہ کوشش کریں تمہارے ساتھ, میں نے آپ کو بتایا جہد, جہاد, اسٹرائیو کرنا, کوشش کرنا, لڑنا بھی اس کا مطلب ہے, لیکن ہر جگہ لڑنا ہی نہیں ہوتا, کوئی جنگ و جدل نہیں ہوتا, پریشر ڈالنا سب اس کے معنی, فورس کرنا کسی کو. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ یعنی اگر وہ فورس کریں تمہیں کس چیز کے اوپر, یا پریشرائز کریں, یا تم سے لڑیں, جھگڑیں, تمہیں مجبور کریں کس چیز پہ, الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم, اس بات کے اوپر پریشرائز کریں کہ تم شرک کرو میرے ساتھ. اب یہ بھی اللہ کی طرف سے ہی آیت ہے, یعنی یہ آیت مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہی کلام ہے, یہ لقمان علیہ السلام کا نہیں ہے, جس کا ان کو کوئی, ما لیس لک, جو نہیں تیرے لیے کوئی اس کا کوئی علم, یعنی تم نہیں اس چیز کو پہچانتے ہو, وہ اللہ کے ساتھ شریک تمہیں کرنے کو کہہ رہے ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے شریک نہیں ہے. فلا تطعہما, ان کی اطاعت نہیں کرنی. آپ دیکھیں جس وقت یہ پتہ چلتا ہے نا کہ والدین کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جس میں شرک کی بات ہے, یا اللہ معاف کرے کوئی ایسی بدعت ہیں, یا کوئی ایسی چیزیں ہیں, کوئی ایسی باتیں ہیں جو اللہ کی نافرمانی کیا, تو اس میں بھی نہیں ماننا. یہ نہیں ہے صرف یہاں پہ کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو کہیں گے تو ہم نے تو نہیں یہ کرنا, یہ نہیں ہے صرف ماننا, بلکہ یہاں پہ یہ بھی ہے مانا کہ اگر وہ اللہ کے کسی بھی حکم کو توڑنے کا کہہ رہے ہیں تو وہ شرک کا ہی حکم دے رہے ہیں. اللہ کے مقابلے میں کسی اور کے بھی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے, یہ شرک کی مانندی ہو جاتا ہے اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی اطاعت شروع کر دیں. اللہ کا حکم تو ٹوٹے ٹوٹے, میری والدین کا نہ ٹوٹے, ہے نا, یہ شرک ہی ہے. ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے, یہ اس کی دلیل چاہتے ہیں آپ؟ مثلاً اگر کوئی اپنے نفس کی پوجا شروع کرتا ہے, نفس کے کہنے پہ حرام کر رہا ہے, نفس کے کہنے پہ منمانیاں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ, یا تم نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, اپنا الہ بنا لیا, سورہ فرقان میں تھا نا, تو یعنی وہ کیسے, وہ اس کے سامنے جھکتا تو نہیں ہے اپنے نفس کے سامنے, اٹھ کے صبح کو میں اپنے نفس کے آگے نماز پڑھ رہا ہوں, اپنے نفس کے آگے پوجا کر رہا ہوں, کیسے نفس کی پوجا ہوتی ہے؟ نفس کی خواہشات چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو, چاہے اللہ کا حکم اس میں ٹوٹ رہا ہو, اللہ کا حکم کچھ ہے نفس کچھ اور کہہ رہا ہے, میں نفس کی مانتی جاؤں تو یہ شرک ہی تو ہے. استغفر اللہ, اپنے نفس کو معبود کا درجہ دے دیا نا, خدا بنا لیا اپنے معبود کو. اور ہم اپنی زبانوں میں بھی بولتے ہیں بھائی اس کا خدا تو پیسہ ہے, کہتے ہیں نا, یہ ایسی غلط بات نہیں ہے, واقعی خدا بنا لیتے ہیں پیسے کو, پیسے کی خاطر چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے نا بس کر لیں گے, جو مرضی کرنا پڑ جائے, حرام کھائیں گے حلال کھائیں گے جو بھی ہو, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب بتوں سے ہی نہیں صرف ان کے ذریعے شرک ہوتا, بلکہ جب محبت کے اندر کسی کو ایسا درجہ دے دیا جائے یا اطاعت کے اندر کسی کو ایسا درجہ دے دیا جائے جو اللہ کا مقام ہے تو وہ بھی شرک ہے. فلا توتے ہوما, تو ان دونوں کو کی بات نہیں ماننی. بچے کو کوئی والدین کہیں بچی کو کہ آپ نے حجاب نہیں لینا, کیونکہ آج کل بہت ڈسکریمنیشن ہوتی ہے تو ہم آپ کی سیفٹی کے لیے کہہ رہے ہیں آپ حجاب اتار دو, تو فلاح تو طے ہوا, ان کی اطاعت نہیں کرنی, ان کا حق اللہ سے بڑا نہیں ہے. ٹھیک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا لیکن اب کیا ہوتا کیا ہے, جب کسی کو اس طرح کی بات کہی جاتی ہے کہ بھئی اس کی پوجا کرو یا ہم تمہیں اسے منع کرتے ہیں یا مسجد نہیں جانا, حالات بڑے خراب ہیں مسجدوں کے اندر, یہ مسئلے ہو رہے ہیں, تو کسی نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو بھی کہا مسجد جانے سے منع کیا, مسجد جا کے کیا کرنا ہے جب وہاں پہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ سیف نہیں ہے جگہ, تو اس وقت پھر بچے نا ریٹیلیٹ کرتے ہیں, بدتمیزی کرنے لگتے ہیں, اور پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ماں باپ ہمیں اس سے روک رہے ہیں, اور یہ کیسے ماں باپ ہیں اور کتنے برے ہمارے ماں باپ ہیں جو ہمیں اس طرح سے ہمارے اللہ کی ہم راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں اس طرح کہہ رہے ہیں. اب ایک شرک کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو دوسرا بھی ساتھ سینیریو بتا رہی ہوں نا, کہ جب ماں باپ واضح کلیئرلی اللہ کے احکامات کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں بچوں کو, ارے لے لو نا تم سود پہ گھر, کیا ہو گیا اس کے اندر جب ساروں نے لیا ہوا, تم کیوں نہیں لیتے, ان کو مجبور کر رہے ہیں, بچہ نہیں لینا چاہ رہا ماں باپ مجبور کرنے میں لگے. تو یہ چیزیں ہیں کہ پھر ان کے اندر اطاعت نہیں کرنی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بیلنس بتایا نا کہ پھر کرنا کیا ہے, پھر کیسے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, کیا ان کے آگے کھڑے ہو جانا ہے اور ان کو چار سنانی ہے کہ آپ کس طرح کے مسلمان ہیں اور آپ کیسے لوگ ہیں, یا اگر وہ مسلمان نہیں ہیں اللہ معاف کرے تو پھر بھی وہ کہنا ہے آپ کیا, آپ تو مشرک لوگ ہیں, آپ لوگ تو ایسے لوگ ہیں, آپ تو برے لوگ ہیں, اور آپ کا کیا مقام ہے اور آپ کا کیا یہ ہے, مطلب ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی. وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ, اچھائی کا معاملہ, اچھے طریقے کے ساتھ. یعنی ایک طرف یہ بھی تاکید کر دی گئی کہ آپ نے ایسی صورت میں والدین کا کہنا نہیں مانا, دوسری طرف یہ بھی لمٹ لگا دی گئی کہ بدتمیزی پہ نہیں اترانا, چاہے وہ کافر مشرک ہی ہوں, ایسی صورت میں بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. معروف کون سا ہوتا ہے, جانی پہچانی نیکی, یعنی ایسی جس کو سب لوگ کہیں کہ یہ اچھا, ہی اچھا معاملہ ہے, یہ اچھا سلوک ہے, کسی سے بھی پوچھو تو ان کی خدمت بھی کرو, ان کی ضروریات کا بھی خیال کرو, ان کے ادب بھی کرو. یہ کوئی رائٹ نہیں دے دیتا کہ مثلا کسی کے والدین اس کو بدعت کی طرف بلا رہے ہیں, یہ بدعتیں کرنا یہ تو ہمارا رواج ہے, اور ہٹتے ہی نہیں ہیں, اور بچی اب سمجھ گئی ہے بات کو کہ یہ نہیں صحیح ہے, اب وہ بچی کھڑی ہو کے وہ تقریریں کرنے لگے اور والدین کوئی برا بھلا کہنے لگے, یہ نہیں پھر اس کے لیے جائز ہو جاتا. لیکن وتبع سبیل من اناب الیہ, پیر بھی نہیں ان کی کرنی, پیر بھی دیکھیں یاد رکھے قرآن پاک میں جہاں جہاں والدین کے حقوق کی بات آئی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی بات آئی, ان کی اطاعت کا کہیں بھی نہیں آیا کہ ان کی اطاعت کرنا, یہ نہیں آیا. کیونکہ والدین کی نہیں, اطاعت کس کی کرنی ہے؟ من اناب الیہ, یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اس کی پیروی کرو, جو ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کا ہو چکا ہو فالو اس کے راستے کو کرنا. اگر والدین ایسے ہیں تو والدین کی بھی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر والدین ایسے نہیں ہیں اور وہ برائی کی طرف بلا رہے ہیں تو پھر نہیں ماننی. تو ان کو تو نہیں پتا, مگر تمہیں تو پتا ہے نا کہ یہ شرک ہے. اسی لیے یہاں پہ کہا نا ماں لیسا بھی علم, میں لیسا لکا بھی علم, تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے علم کے اندر نہیں ہے یہ اللہ کے شریک, تو تم اندھے دھند ہو کے یہ نہیں کہو گے کہ اب میری ماں باپ نے کہا میں کیا کروں, میں بڑی مجبور ہوں. تب بھی آپ نے اللہ ہی کی ماننی ہے. اس کی شان نزول میں پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ پچھلی اس میں بھی کہ سعد بن مالک مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے تو ان کی ماں جو تھی بڑے لاڈلے تھے, ماں بڑی محبت کرتی تھی, تو ماں نے کہا تھا کہ بڑے اطاعت گزار بھی تھے, تو ماں نے کہا تھا کہ میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ کچھ بھی, بھوکی مر جاؤں گی اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا, اسلام چھوڑو گے تو میں کھاؤں گی پیوں گی. تو ان کو یہ تھا لا اگر یہ مر گئی تو کیا ہوگا, میں اپنی ماں کا قاتل ہو جاؤں. بہت تنگ دل ہوئے تھے, بہت تنگ دل ہوئے, خوش آمدے کریں منتیں کریں, لیکن ماں بھی اپنی ضد سے نہیں باز آ رہی تھی. تو کہتے تھے میں نہیں چھوڑوں گا, لیکن ماں بھی نہیں باز آئی. اس نے 3 دن کا فاقہ کر لیا, 3 دن فاقے سے رہی اور اس کی حالت بھی خراب ہو گئی. تو پھر ماں کے پاس گئے, کہنے لگے میری اچھی اماں جان سن لیں, آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں لیکن میرے دین سے زیادہ عزیز نہیں ہیں. واللہ ہی ایک نہیں, آپ کی 1000 جانیں بھی ہوں اور اس بھوک پیاس میں ایک ایک کر کے ساری نکل جائیں تو بھی میں آخری دم تک اپنے دین سے نہیں پھروں گا. پھر ماں مایوس ہوئی, ماں نے دیکھ لیا کہ بیٹا تو اتنا زیادہ اس کے اندر یہ چیز ہے کہ میں نے اسی دین کے اوپر رہنا ہے, تو پھر ماں نے چھوڑ دیا اپنا فاقہ. بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دے دی تھی کہ وہ مسلمان ہو گئی, لیکن کتنا بڑا آزمائش ہوتی ہے, کتنا بڑا امتحان ہوتا ہے جب ماں باپ مجبور کرنے لگتے ہیں کہ آپ یہ دین کا راستہ چھوڑو, اور تم کیا ملا نہیں بن گئی ہو, اور تم کیا ہر وقت قرآن لے کے بیٹھی رہتی ہو, اور تم کیا یہ کر رہی. نہیں, اب اس وقت دیکھیں یہاں پہ ایک بیچ کا راستہ ہمیں بتا دیا نا, تو اس میں ہمیں یہ حکمت پتہ چلتی ہے کہ ہم بیچ کا کوئی راستہ نکالیں, ان کے ساتھ اچھا بھی کرنا ہے ساتھ وہ والا کام بھی نہیں کرنا جسے وہ منع کر رہے ہیں. تو اس کا یہ ایسے نہیں کرنا اب آ کے آپ کوسچن پوچھیں ہمارے ماں باپ تو یہ کہہ رہے ہیں, اب ہم بتائیں اللہ کا تو یہ حکم ہے کہ یہ حرام ہے, تو ماں باپ جب یہ کہتے ہیں تو ماں باپ کی مانوں کہ اللہ کی مانوں. نہیں, آپ بیچ کا راستہ نکالیں, ماں باپ کو بھی نہیں ناراض کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم پورا کرنا ہے. بیچ کا راستہ دیکھیں یہاں پہ کتنا اچھا ہمیں سلوشن دیا گیا, ان کے ساتھ اچھے بھی رہنا ہے لیکن ساتھ ان کی بات بھی نہیں ماننی. مجھ آ گئی بات. اب یہ نہیں کرنا کہ اٹھا کے ان کو اولڈ ہوم میں پھینکا کہ تو یہ مشرک ہے. دیکھیں حضرت اسماء جو تھیں, ان کی اسماء بنت ابو بکر, تو ان کی امی جو تھیں وہ مشرکہ تھیں. جب وہ آئیں مدینہ ان سے ملنے کے لیے تو وہ آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں, میری ماں تو مشرکہ ہے, ماں تو تحائف بھی لے کر آئی ہے, ماں آئی ہے, میں ماں کی خدمت کروں کہ نہیں کروں, کیا ان کے ساتھ سلوک کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اب اس کا مطلب یہ نہیں اگر وہ مشرکہ ہے تو پھر اب ان کے ساتھ قطع تعلق کر کے بیٹھ جائیں اور ان کی کوئی بات نہ سنیں, اور لیکن دیکھیں ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا چونکہ جب کوئی مشرک کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں گے ان کی خدمت کریں یا کچھ ہیں, کوئی یہ نہ ہو کہ وہ اس کا کوئی اثر ہو جائے, تو آپ نے اس وقت کمپنی رکھنی ہے ان لوگوں کی جو من اناب الیہ, جو نیک کمپنی ہو, تاکہ وہ آپ کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے اب یہ اثرات ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بات پیچھے رہ گئی کہ یہاں پہ ماں باپ کی جو بات آئی, آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ ماں کی کتنی باتیں آئی ہیں یہاں پہ اور باپ کی کتنی آئی ہیں. آیت نمبر 14 میں گن کے بتائیں ماں کی کتنی آئی. پہلے والدہی میں ماں آ گئی, پھر حملت ہوں امو ہوں واہن الا واہن میں ماں آ گئی, دو ہو گئی, اور فسالو میں تین ہو گئی, پھر ولی والدئی یہ چار ہو گئی. اور باپ کی کتنی آئی, پہلی بھی والدئی اس میں باپ کی آئی اور آخری جو ولی والدئی اس میں آئی, تو دو دفعہ باپ کی آئی, چار دفعہ ماں کی آئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق ڈبل ہے باپ سے. اطاعت کے اندر نہیں آپ یہ کہیں گے کہ ماں کی اطاعت پہلے اور باپ کی نہیں میں کروں گا اطاعت, ایسے نہیں ہے, مگر حق میں خدمت میں ماں کا درجہ باپ سے زیادہ ہے. اسی لیے حسن سلوک میں جب کسی آدمی نے پوچھا تھا کہ میرے بیسٹ بیہیویئر بیسٹ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, میرے خیال میں آج کے وقت میں تو سوچتے ہیں کہ باہر کے لوگ یا دوست احباب, ان کے ساتھ ہنس ہنس کے اور والدین کے ساتھ ہم تیوری چڑھا لیتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ماں کا فرمایا, چوتھی دفعہ پھر باپ کا فرمایا تھا. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ماں کا حق ڈبل. اچھا پھر آپ یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ آیا خاص طور پہ فی دنیا کے الفاظ آئے, وہ صاحب ہما معروفہ بھی ہو سکتا تھا, فی دنیا معروفہ یہ کیوں آیا, اس لیے کہ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تمہارا ساتھ صرف فی دنیا کا ہے, یہاں پہ بس تم ان کے ساتھ اچھا ان کے ساتھ رہ لو, کیونکہ اگر یہ کافر ہی مر گئے تو آخرت میں تمہارا ان کا ساتھ نہیں ہونا, وہاں پہ الگ الگ راستے ہوں گے. اللہ اکبر. تو کمپنی کن کی رکھ, کمپنی ان کو دینی ہے, ان کو ساتھ رہنا ہے, ان کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے, ان کی خدمت بھی کرنی ہے, ان کی کوئی ضرورت ہو وہ بھی پوری کرنی ہے, وہ سب اس میں آ گیا. وہ صاحب ہوں, ٹھیک ہے, مصاحبت جو ہے نا وہ فزیکل ہے, لیکن اس کے بعد اتباع کس کی کرنی ہے وہ آ گیا کہ دل کس کے ساتھ ہونا چاہیے. فزیکلی تو ان کے ساتھ ہے مگر دل کس کے ساتھ, دل نہیں ان کی طرف ہو گیا کہ دل میں بھی اب ان کے والے عقائد کے لیے کوئی رسپیکٹ آنے لگے, نہیں, ان سے لیکن کاٹنا نہیں ہے خود کو. اتنا پیارا بیلنس دیتا ہے نا ہمارا دین. اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون, پھر ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے, میری طرف لوٹنا ہے, میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا جو تم کرتے رہے ہو عمل, تم سب کو پلٹ کے میرے پاس آنا, تم نے بھی اور تمہارے والدین نے بھی, سب کا پھر حساب ہو جائے گا. اس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے. وعدہ کس سے ہے اور وعید کس کے لیے؟ وعدہ ہے اولاد سے جو مسلمان ہو چکی, کہ تم کو وہاں پہ پھر اجر عظیم ملے گا اس کے بدلے میں کہ تم نے اتنے پریشر, اتنا دیکھیں معمولی لفظ نہیں آیا, جاہدا کا آیا, یعنی بہت زیادہ ان کی طرف سے فورس, ان کی طرف سے کوئی چھوٹا موٹا نہیں وہ کہتے تھے, دھمکیاں دینا, پریشرائز کرنا, آگ کر دینا, ملنا جلنا چھوڑنے کی کوشش کرنا, بچی کو بالکل آؤٹ کاسٹ کر دینا, یہ سب چیزیں ہیں. تو تمہیں اجر عظیم ملے گا, تم نے آنا تو میرے پاس ہی ہے نا, اور والدین کے لیے وعید بھی ہے. وعید کیا ہوتی ہے؟ مطلب ایک دھمکی ہے ان کے لیے کہ تم بچ کے کہاں جاؤ گے, آج تم اپنے بچے کو مجبور کر رہے ہو تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی تم کو. وہ کوئی بھی والدین جو سب سے بری چیز اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں نا, سب سے بری ورسٹ, وہ یہ ہے کہ اولاد کو شرک پہ لگا دیں. اللہ اکبر. لیکن اگر وہ لگا بھی دیتے ہیں تو ان کو تو نہیں پتا, تمہیں تو پتا ہے نا, والدین کی محبت کو بھی اللہ کی محبت سے اوپر نہ کرو. کتنا بیلنسڈ دین ہے ہمارا. اب اس کے بعد ہمیں لقمان علیہ السلام کی پھر سے نصیحتیں پتہ چلتی ہیں. فرماتے ہیں یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, دیکھیں پھر سے وہی والی بات ہے, یعنی جب بھی بات کر رہے ہیں نا کتنی پیاری بات کر رہے ہیں, کتنے نرم ہیں. نرمی کے اوپر ایک حدیث بھی ہے کہ جس گھر کو نرمی مل جاتی ہے نا اس کو بہت بڑی خیر مل جاتی ہے, جس گھر میں نرمی ہے. تو وہ فرماتے ہیں میرے پیارے بیٹے, انہا ان تکو مثقال حبت من خردل, اگر ہو, انہا
کیا چیز ہے؟ بے شک وہ اگر ہو. وہ سے مراد برا عمل بھی ہو سکتا ہے اور انہا سے مراد کوئی بھی عمل بھی ہو سکتا ہے, نیکی ہے یا بری ہے, برائی ہے, گناہ ہے یا نیکی ہے, اور گناہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, دونوں ہو سکتے ہیں. کہ اگر گناہ ہو یا اگر کوئی بھی عمل ہو نیکی کا یا بدی کا, ان تک مثقال حبت, اگر وہ ہو ایک رائی کے دانے کے برابر, یعنی وہ عمل بڑا نہیں ہے, بہت چھوٹا ہے. رائی کا دانہ نا اتنا چھوٹا ہوتا ہے. اچھا ایک کام کریے گا, رائی کا دانہ ذرا دیکھیے گا. پریکٹیکلی بھی ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے تاکہ ہمیں ذرا سمجھ آئے. اور عربوں میں چھوٹی سے چھوٹی چیز جب بیان کرنی ہوتی تھی نا تو من خردلن کہا جاتا تھا, حبت من خردلن. اس کا حبا یہاں پہ میں نے ابھی تک یہ پڑھا, من خردلن رائی کے دانے کے برابر, خردل رائی کو کہتے ہیں. تو اتنا چھوٹا, اتنا چھوٹا کہ وہ دانہ, ان کو ایٹم کا تو ابھی پتہ ہی نہیں تھا نا, لیکن وہ اس زمانے میں یہی چھوٹا تھا. تو سب سے چھوٹے سے مثال تھی. اور آپ دیکھیے گا سبحان اللہ کتنی زبردست بات اس سے سکھانے والے ہیں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو. بہت زبردست بات جو پھر سیکنڈ نمبر پہ ہمیں سکھانی ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو یا بدی ہو, گناہ ہو یا نیکی ہو, پھر فتکن, پھر وہ ہو کہاں پہ ہو, فی صخرتن, چٹان کے اندر. اب کوئی چٹان سوچیں, بڑی بڑی چٹان, کوئی یعنی چلو کیٹو سمجھ لیتے ہیں, کیٹو بہت بڑا پہاڑ ہے نا, بہت بڑے پتھر کو کہتے ہیں کہ یعنی اتنا بڑا, اس کے اندر ہے یہ. فتکن فی صخرتن, اس کے اندر چھپا ہوا ہے یہ. کیا چھپا ہوا ہے؟ حبت من خردل, دانا رائی کی, رائی کا. وہ اندر راک کے اندر جا کے, کوئی راکس ہیں بڑے بڑے یا پہاڑ ہے اس کے اندر ہے. او یا فی سماوات, آسمانوں میں گئی. اب تو ہمیں تو پتہ چل گیا نا کہ آسمان کہاں ہیں, کتنے ہیں, کیا کیا آسمانوں کے اندر کتنے پلینٹ, سٹارز, اور کتنی اور گیلیکسیز ہیں, کتنے اور یونیورسز ہیں. اب پتہ نہیں چٹان کے اندر کہیں ہیں یا پھر کس کس پلینٹ کے اوپر ہے, زمین پہ ہے, مون پہ ہے, سن میں ہے, اور واللہ والم اب مجھے تو نام بھی نہیں آتے کس کس اور ستارے سیارے کے اندر کہیں پڑا ہوا ہے. کائنات کے اندر اتنی وسیع کائنات ہے. او یا فل ارتھ, زمین کے اندر ہے. زمین میں کدھر ہے؟ اتنے ذرے ہیں سمندروں کے اندر ہے, پانی اس میں, یہ لینڈ میں کہیں ڈیپ کسی چیز کے اندر ہے. یأتی بہ اللہ, اللہ اکبر, لے آئے گا اس کو اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال کے لے آئے گا. یہ یأتی جو ہے نا, ایک جا ہوتا ہے آنا, اور آگے بھی آ جائے لانا ہوتا ہے, لے آئے گا اللہ وہاں سے, یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پہ آیا یأتی. یأتی کا لفظ اس وقت آتا ہے جب چھوٹا سا کوئی کام ہو, معمولی سا کوئی کام ہو, بہت بڑا نہ ہو, کوئی جس کو ہم کہتے ہیں نا دیٹس نو پرابلم, اتنا چھوٹا سا کام, یعنی اللہ کے لیے وہ اتنا معمولی ہے, اللہ اس کو نکال کے لے آئے گا. آپ اس کے اوپر ذرا غور کریں تو آپ یہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے, اگر کوئی عمل اتنا چھوٹا ہو, پہلے تو دیکھ لیں کہ چھوٹا کتنا, پھر اس کے بعد فتکن فی صخرتن او فی سماواتی او فی الارض, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ چھپا ہوا ہے. وہ چھپا ہوا ہے کہاں؟ آسمان کی وسعتوں کے اندر. کدھر ڈھونڈ کے لائیں گے اتنے سے پارٹیکل کو؟ یا زمین کے اندر ہے, یا کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا ہے. چٹان میں آپ سوچیں, اب ایک پہاڑ ہے اس کے اندر ایک اگر ذرہ ہے, پہلے تو اتنے پہاڑ ہیں ان میں سے کس میں ہیں یہی نہیں پتا چلے گا. اب اگر یہ پتا چل بھی جاتا ہے کہ کس پہاڑ کے اندر وہ اتنا سا ذرہ چھپا ہوا ہے, تو اب اس پہاڑ کو توڑیں, توڑ کے دو ٹکڑے کر لیا, آپ یہ بھی نہیں پتا اس ٹکڑے میں ہے کہ اس میں ہے, تو آپ کیسے پتا چلے گا؟ ریزہ ریزہ اس کو کریں, اتنا اتنا چھوٹا چھوٹا ذرہ کر لیں گے تو تب کہیں نظر آئے گا وہ کہ کہاں ہے, جو کہ امپوسیبل ہے انسان کے. آسمانوں میں کدھر ڈھونڈنے جائے گا, زمین میں وہ ذرہ پڑاؤ کدھر جائے گا. ہم تو اپنی گلاسز گھر میں گم ہو جاتا ہے, وہ نہیں ملتی ہمیں, چابی گم ہو جائے وہ نہیں ملتی ہمیں, اتنے سے گھر میں
اتنی بڑی چابی. تو ذرہ ایک آسمانوں زمین میں چٹانوں کے اندر کہاں پہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. اس ذرے سے تشبیہ دی گئی انسان کے عمل کو, کہ عمل اتنا مائنیوٹ ہو, اتنا مائنیوٹ ہو. اللہ اکبر, اللہ تو ہمیں معاف کر دے. گناہ اتنا چھوٹا ہے, اتنا چھوٹا ہے کہ ذرے کے برابر ہے, ایک رائی کے دانے کے برابر ہے, ایک پارٹیکل کے برابر ہے, اور وہ کہیں ایسے چھپ کے کیا ہوا ہے, کہیں اتنی دور جگہ پہ کیا ہوا ہے, پھر بھی اللہ اس کو لے آئے گا. کمروں کے دروازے بند کر کے, پردے ڈال کے, فون بند کر کے, کوئی گھر میں نہیں ہے جس کو پتا ہو, پھر انسان کو بیٹھ کے بات کوئی کر رہا ہے. ایک دن میں گھر میں بالکل اکیلی تھی, تو میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ, جو اس وقت میں بول رہی ہوں, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, میرے دل میں جو بات ہو رہی ہے وہ ایک تو گھر میں کوئی نہیں, میرے قریب یہاں پہ کوئی نہیں, اوپر سے میں آواز سے بھی نہیں بول رہی. لیکن اللہ, دل کی آواز صرف تو سن سکتا ہے, اونچی بھی بولتی تو کوئی نہ سنتا, تو دل کے اندر والی کو کس نے سننی تھی. اللہ تو اس وقت سن رہا ہے صرف. تو وہ جو ذرہ ہے وہ کدھر, اتنی واسٹ یونیورس میں کدھر ہے, یا اتنی بڑی زمین پہ کدھر ہے, کہاں ہے, اس کا لانا, اس کو پہلے تو ڈھونڈنا. دیکھیں تین چیزیں ہیں اس میں, تین. نمبر ون, چھوٹی ہے چیز. دیکھیں جتنی چھوٹی چیز ہوگی اتنا ہی ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے نا. بڑی چیز پھر بھی اگر کوئی کہے کہ ہاں بھائی کوئی پہاڑ ہے تو پھر اس کو ڈھونڈنا آسان ہوگا, ذرے کو ڈھونڈنا کتنا مشکل. نمبر ٹو, چھپا ہوا ہے, ایسے سامنے نہیں پڑا ہوا. نمبر تھری, دور ہے, کہیں کسی پہاڑ کے اندر کہیں ہے, یا آسمانوں کی وسعتوں میں ہے, یا زمین میں پتہ نہیں کہاں ہے, اس کو کون لا سکتا ہے. انسان سوچتا ہے میرا یہ عمل کہاں کسی کو پتا چلے گا, یہ میری بات کہاں کسی کو خبر ہوگی, کسی نے بھی نہیں دیکھا, مگر یاتی بھی اللہ, اللہ لے آئے گا اس کو. اللہ اکبر, اس سے اللہ تعالی کی قدرت انہوں نے سکھا دی بچے کو, اللہ کی عظمت سکھا دی انہوں نے بچے کو, کہ اللہ کتنا بڑا ہے, اللہ کی قدرت کتنی ہے میرے بیٹے, اللہ کتنا عظیم ہے. دیکھیے کتنی بڑی عظمت دل میں آ جائے گی, کیسی فیلنگ ہوگی, اللہ لا سکتا ہے وہ بھی. یہ مشرک لڑکا ہے تب بھی لقمان علیہ السلام اللہ کی عظمت اور قدرت بتا رہے ہیں. اسے پتا چلتا ہے جب کسی کو ایسے بتانا, توحید کے سبق کے بعد, یعنی شرک کی نفی کر کے اس کے بعد اللہ کی عظمت ڈالو لوگوں کے دلوں میں. اپنے بچوں کو اسماء حسنہ سکھائیں ان کے لیول پہ جا کے, اللہ کے بارے میں بتائیں ان کو, ان کو پتا چلے اللہ کتنا عظیم ہے, اس کی طاقت کتنی بڑی ہے. اور دوسرا, کیا سبق سکھا دیا انہوں نے اپنے بیٹے کو, کہ بچ کہیں نہیں سکتے, کہیں بچ نہیں سکتے. کوئی جانتا ہو یا نہیں جانتا, تمہاری مائنیوٹ سیکرٹس بھی جو تم سوچتے ہو, یہ بھی اتنی سیکرٹ بات ہے, اور یہ اتنی چھپی بھی ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں جانتا اور نہیں جان سکتا, اور چھوٹی بھی بہت ہے. اللہ ضرور جانتا ہے. نیکی ہے تب بھی, میں نے بتایا نا اس کے دونوں معنی ہیں, نیکی اور برائی, یہ بھی معنی ہے, دونوں طرح کے عمل, کوئی طرح کا بھی عمل ہو. اور دوسری ایک تفسیر میں یہ بھی ہے کہ گناہ, انسان کا گناہ اتنا چھوٹا اور چھپا ہوا تب بھی وہ اس کو لے آئے گا, نیکی کو بھی لے آئے گا اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر, نیکی بھی اگر اتنی بھی چھپ کے کی ہوئی ہے تو اب اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں, کہ تم بتاؤ گے ہی تو کسی کو پتا چلے. اللہ تعالیٰ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ اتنی سی نیکی کو بھی نکال کے لے آئے. تو ہر چیز سے واقف ہے اللہ, لطیف ان خبیر, باریک بین ہے, باخبر ہے. اس زمین پر ریت کے کتنے ذرے ہیں وہ جانتا ہے, بارش کے کتنے قطرے برستے ہیں وہ جانتا ہے, درختوں کے پتے کہاں کہاں ہیں, کدھر گر رہا ہے, کون سا رستے میں, کون سا زمین پہ آ گیا, اور کون سا بھی لٹکا ہوا ہے اس شاخ کے ساتھ گرنے والا ہے, وہ اس کو بھی جانتا ہے. اسی لیے تو قیامت کے دن ظالموں کے بارے میں آتا ہے نا, جنہوں نے گناہ کیوں, سورہ کہف میں نہیں ہم پڑھتے, کہ وہ اس دن کہیں گے یہ کیسا اعمال نامہ, اس میں کوئی چھوٹی بڑی بات رہ ہی نہیں گئی، کوئی چیز اس میں چھوڑی ہی نہیں، سب اس کے اندر موجود ہے۔ تو بچے کو اپنے سے نہیں ڈرانا کہ نہیں میں دیکھ لوں گی، میں تمہاری نگرانی کروں گی، میں تمہاری، سب سے پہلے اللہ کا ڈر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نکال کے لے آئے گا، پتھر کے اندر چھپا ہوگا تب بھی وہ لے آئے گا۔ کتنا پاورفل ہے تمہارا رب، اس کی پاور بتائیں، تم نہیں پہنچ سکتے، کوئی بھی نہیں اور پہنچ سکتا، اور اللہ تو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ دیکھیں آپ، لقمان علیہ السلام صرف بچے کو یہ بھی بتا سکتے تھے اللہ خبیر ہے، وہ لطیف ہے، یہی بات جو اینڈ میں بتائی ہے۔ لیکن اب ریزننگ، میں نے آپ کو ایک اور بات ریزننگ آپ کو بتایا تھا نا، ریزننگ ہر ایک چیز میں بتا رہے، ریزن کہ وہ کیسے نہ جانے، وہ کیسے نہ نکال کے لائے، وہ لطیف بھی اور خبیر بھی ہے۔ تو دوسری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کو صرف وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ تو بڑا یہ ہے، اللہ ایسے، انہوں نے دیکھے سبحان اللہ کیسے ایک سوچی، ایک تمثیل بنائی۔ یہ بھی ایک بات ہوتی ہے نا کہ انسان کسی بات کو بڑی افیکٹو بنانے کے لیے کس طرح اس کو پیش کرتا ہے۔ اب ایک ہی بات ایک طرح سے کہی جائے کسی کو بھی نہیں اثر ہوگا، دوسری طرح سے ایک طریقے کے ساتھ ان کو کسی مثال کے ساتھ بیان کی جائے تو پھر وہ ساروں کے دل کو اثر ہو جاتا ہے۔ اتنی پاورفل مثال دی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائے اتنی چھوٹے چھوٹے عمل بھی آ جائیں گے، کیا ہوگا پھر میرا، میرا ایسا انسان کہیں چھپ کے گناہ کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ اور سب سے زیادہ یہی چیز ہوتی ہے نا بچوں کے اندر بھی، وہ ماں باپ سے ڈر جاتے ہیں پھر بھی چھپ کے کر لوں گا، اللہ کا ڈر ان کے اندر ڈالنا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اور وہ چھپاتے ہیں چیزوں اور سوچتے ہیں ہمارے ماں باپ کو نہیں پتا چلے گا تو پھر ہم کرتے رہیں۔ سیکرٹس کا جاننے والا اللہ ہے، وہ کیسے اس کو ایک خوبصورت طریقے سے لے کر آئے۔ دیکھیں اتنا پیارا طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو قدرت کا عالم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی عمل کرے بغیر سوراخ والے پتھر میں جا کے، اس کے اندر گھس کے، کیسا پتھر ہے؟ بغیر سوراخ والا، اور پتھر ہے، کوئی گتے کی دیواریں نہیں ہیں جس کو توڑ کے دیکھ سکتا ہے، پتھر ہے، پتھر میں تو کوئی گھس ہی نہیں سکتا، اس کے اندر، اور وہ بھی بغیر سوراخ والا ہے، اس میں نہ کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، تو پھر کوئی کوئی جھانک کے بھی نہیں اس کا مطلب دیکھ سکتا، کوئی آ بھی نہیں سکتا، اس کا عمل بھی لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اس کا بھی وہ عمل لا کے ساری مخلوق کے سامنے کھول دیا جائے گا، اس نے کتنا چھپ کے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ایکسپوز کر دیا۔ جب یہ اگر ایکسپوز ہو سکتے ہیں حبت من خردلن، اور اس پتھر کے اندر کا عمل ایکسپوز ہو سکتا ہے، تو بتائیں ہماری نیتیں ایکسپوز نہیں ہو سکتی؟ ہم سوچتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کہ میری نیت میں کیا ہے، میں کیوں کر رہی ہوں، یہ جو شہرت کی چاہ ہے یا جو بھی نام اپنا یا مجھے نیک سمجھیں لوگ، یا یہ کیا وہ نہیں ایکسپوز ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ تو اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی ہی سے چھوٹی چیز پہ بھی پکڑ سکتا، وہ چاہے تو بڑی سے بڑی چیز کو بھی معاف کر دے، لیکن چاہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی پکڑ سکتا ہے۔ تو یہ کہہ کر بے پرواہ نہ ہو جاؤ کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے لہٰذا میری تو معافی ہی معافی ہے، نہیں، بلکہ یہ سوچیں شیطان نے ایک ہی غلطی کی تھی تو لعنت زدہ ہو گیا، اور آدم علیہ السلام نے بھی ایک ہی غلطی کی تھی، وہ جنت سے نکلوا دیے گئے۔ تو یہ معمولی نہ سمجھیں اس بات کو، کوئی بات نہیں ہم تو کچھ بنے، یہ تو چھوٹی سی باتیں ہیں، یہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ تو خود ہی معاف کر دے گا۔ تو پھر آدم علیہ السلام بھی کھا کے کہہ دیتے اللہ غفور الرحیم ہے، خود ہی معاف کر دے گا۔ تو وہ خبیر ہے، وہ پاسٹ کو بھی جانتا ہے، فیوچر کو بھی جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے جو ہوا ہی نہیں، کہ اگر یہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، دیکھیں ہر دفعہ، ایک دفعہ نہیں ہے، ہر دفعہ یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کی تلقین، نماز کا پہلا حساب، نماز کا پہلا سوال ہے،
ٹھیک ہے. نماز صحیح ہوئی تو باقی چیزیں بھی صحیح ہوں گی, نماز ہی خراب ہو گئی تو پھر باقی چیزوں کا تو کیا حساب کتاب ہونا. تو اب نصیحت کر رہے ہیں نماز کی قائم کرنے کی. یہ نہیں فرمایا کہ بیٹے نماز پڑھ لیا کرنا, نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنا اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ شرائط کے ساتھ, ظاہری باطنی شرائط کے ساتھ پڑھنا, لیکن ساتھ یہ بھی مطلب ہے کہ نماز کا ایک نظام, ایک سسٹم قائم کرنا, مسجدیں بنانا, امام وہاں پہ اپوائنٹ کرنا, دوسروں کی نماز کی تلقین کرنا, نماز کی طرف توجہ دلانا لوگوں کو, نماز کا ایک یعنی پورا ایک سسٹم ہو, وہ اقامت صلاۃ ہے. اکیلے پڑھنے سے نہیں ہوتی مردوں کے لیے. تو دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ قائم جو چیز ہوتی ہے, کوئی بھی چیز ہم کہتے ہیں یہ چیز قائم ہو گئی ہے, اس کا مطلب مضبوط ہو گئی نا, جم گئی ہے, یعنی یہ تمہاری نمازیں جمی ہوئی ہوں کہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں. باقی چیزیں ہل سکتی ہیں اپنی جگہ سے, آپ نے اپنا کوئی دعوت رکھی ہوئی ہے, اس کا کوئی کام کرنا ہے, آپ نے گھر کی صفائی کرنی ہے, آپ نے سونا ہے, یا آپ نے کوئی آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے, یا کچھ بھی, یہ ساری چیزیں بڑے امپورٹنٹ کام ہیں, لیکن یہ سب ادھر ادھر موو ہو سکتے ہیں, مگر صلاح وہ نہیں موو ہو سکتی, وہ قائم رہی, جمی رہے اپنی جگہ پہ. اللہ کے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا ہے, چاہے کتنے ہی کام. سمجھ آئی؟ پھر یہ نماز کیا کرتی ہے انسان کو, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کراتی ہے نماز. نماز ایسی چیز ہے جب انسان صحیح سے پڑھنے لگتا ہے نا, تو واقعی وہ پھر اس کو چین نہیں آتا برائی کو دیکھ کے, وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنے لگتا ہے. امر کا مطلب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے لوگوں کے پیچھے ہو جائے, بازاروں میں نکل جائے, ویڈیو کی دکانیں جلا دے, لوگوں کے ڈنڈے لے کے لوگوں کو مار رہے ہیں, یہ نہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر کا مطلب مشورہ دینا, نصیحت کرنا, خیر خواہی کے ساتھ ان کو بات بتانا, ان کو سمجھانا, ان کو جہاں جہاں جس کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق دوسرے کو اس طرف کو لے کر آنا, نیکی کی طرف کو, کہ جدھر جاؤ نیکی کی حکم دو لوگوں کو, نیکی کی بات کرو, دیکھو تم نماز پڑھو, نماز پڑھا کرو, کوئی یہ چیز ہے, یہ کلاس ہے, یا تم اس کلاس میں جوائن کرو, یہ بھی نیکی کی بات کسی کو کہنا ہے. کسی کو آپ نے بتا دیا نا, یہ آپ نے کوئی فورسفلی تو کوئی بھی نہیں کسی کو کرا سکتا, اور نہ ہی ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم فورس سے لوگوں کو بس سیدھا کر کے کھڑا کر دیں. اگر فورس سے کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ خود ہی کر سکتے ہیں, ہماری فورس کی ضرورت نہیں ہے اس کو. لیکن کسی کو آپ بتا دیتے ہیں نا, جس کو ہم بتانا کہتے ہیں, حکم میں ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں حکم دینا میں کھڑے ہو کے ڈنڈا پکڑ لینا اور پھر ساروں کو ایک لائن میں لگا دینا, تو یہ ہے حکم دینا, ایسے نہیں. اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس کو بھلائی کی طرف بلائیں, برائی سے بھی اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں, خیر خواہی کے ساتھ روکنے کی کوشش کریں, دیکھو یہ اس کے یہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں لکم دینکم ولی دین, تمہارا تمہارا دین ہو, دیکھو جو کرتا ہے کرنے دو, ہمیں کیا. نہیں, آپ کہیں ضرور, مگر اس کے لیے پہلے علم تو ہو نا, پھر ہی اچھی طرح کہنا بھی آئے گا, اور پھر ہی پتہ چلے گا کہ کیسے ہم اس کو ڈیل کریں, کیسے ہم معروف سے کی طرف لوگوں کو منائیں. منکر ہے کیا, اگر ہمیں یہی نہ پتا ہو تو پھر کیا بتائیں گے کسی کو. اور یہ بھی ایک عبادت ہے, امر بن معروف نہی عن المنکر, کے تمام نبیوں نے یہ کیا. یہ ایسے نہیں ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ تو کوئی نیکی کا کام ہی نہیں ہے, تو چلو بس ایسے ہی حکم ہے. یہ عبادت ہے ایک. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے نا, نیکی کا حکم دیں تو دوسرا غصے میں آ جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑی سمجھ رہی ہو نیک, تم کیا چیز ہو جو تم ہمیں نیکی کا بتا رہی ہوئی, اور برائی سے روکنے لگے تو دوسرا لڑنے کو کھڑا ہو جاتا ہے یا آپ کون ہوتے ہیں ہمیں جی کہنے والے. تب انسان کیا کرے؟ ایک راستہ یہ ہے کہ انسان کام کو چھوڑ دے. دوسرا راستہ یہ ہے, دیکھیں دوسرا راستہ مشکل راستہ ہے, پہلا آسان ہے کام کو چھوڑ دینا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ واصبر علی ما اصابک, صبر کرو اس پہ جو پہنچے تجھ کو, صبر کا راستہ, برداشت کر لو پھر اگر اس نے کیا ہی دیا اور تمہیں تو, کیونکہ لوگ اس چیز کو پسند کبھی نہیں کرتے, وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اس بندے کے, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کا برا بھلا کہتے ہیں, اس کو جہاں پہنچتا ہے اس کو تانے دینے لگتے ہیں, اس کے ساتھ ایک دشمنی کے اوپر اتر آتے ہیں, تعلقات پہلے جیسے کبھی رہتے ہی نہیں. تو یہ ہے صبر کہ انسان برداشت کر جائے، انسان اس کو پی جائے، پھر بھی وہ وہی کام کرتا رہے اور اس چیز کے اوپر اتنا وہ نہ ہو جائے ناراض کہ اب اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا کہ اللہ نے ایسا کر دیا، میں تو کوئی نیکی کا کام ہی کرنے جاتی، کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے کون سا کوئی اپنا کام کرنا تھا؟ نہیں، مصیبت جو بھی آئے، جو بھی ایسی کوئی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے لوگوں سے، ان کے رویوں سے، اس کے اوپر صبر کر لیں، اب اجر کی امید میں برداشت کریں کہ اللہ اجر دے گا نا مجھے، کیونکہ آپ کہیں پہ بھی نصیحت کریں گے، چاہے اپنے بچوں کو کر رہے ہوں، دوستوں کو کریں، گھر میں کریں، اسکول کالج کلاس میں، کہیں پہ بھی کریں، یہ تو بھگتنا ہی پڑے گا، صبر چاہیے ہوگا تب۔ تو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو امر بالمعروف نہیں منکر کا کہا نا، تو ساتھ یہ فرما دیا کہ صبر، صبر کرنا جو بھی پہنچے تم کو، صبر کی پونجی چاہیے ہوگی، اور کچھ دیر میں وہ صبر جو ہوگا وہ فیڈ اوے ہونے لگے گا، پھر صلات کی طرف آ جانا، صلات کا ٹائم ہو جائے گا، نماز پڑھو گے، اس میں اسٹرینتھ ملے گی تمہیں، پھر نکل کے امر بالمعروف کرو گے، پھر صبر چاہیے ہوگا، پھر وہ صبر مٹنے لگے گا، پھر نماز کی طرف، تو یہ ایک سائیکل ہے۔ صبر کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ نیگیٹو نہ ریئیکٹ کریں، ان کو یہ نہیں کہ اب ان کو بھی آپ سنانی شروع کر دیں کھڑے ہو کے کہ اچھا اس نے اگر مجھے یہ کہہ دیا تو اب میں بھی جواب میں جو گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑے اور اس کے اوپر اتر جائیں، برے الفاظ یوز کریں، یہاں اب آپ کینے رکھ کے بیٹھ جائیں۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے، صبر کا چونکہ یہاں پہ آیا نا، انا ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، صبر کے بارے میں بھی آیا اور جتنے بھی یہ کام ہیں یہ سارے بڑی ہمت کے ہیں، دونوں ہی مطلب ہیں اس کے، نماز بھی اور امر بالمعروف نہی منکر بھی، صبر بھی اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، لیکن اگر صرف صبر کا لیا جائے اس کے اندر تو صبر کے بھی تین لیولز ہوتے ہیں، مشکل ہی ہیں، ساری ہمت والے کام ہیں یہ، صبر کے جتنے لیولز ہیں ہمت والے چیزوں میں سے، ایک صبر ہے، صبر علی المصیبہ، مصیبت پہ صبر، انسان کے اوپر دنیا میں کوئی بھی مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی فوت ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اور پریشانی غم ایسا آ گیا، اس وقت اپنا ایمان نہیں کھو دینا، اس وقت گلے شکوے نہیں شروع کر دینا، اس وقت دل میں اللہ سے ناخوش نہیں ہونا کہ اوپر اوپر سے تو کہتے رہے نہیں بڑی صبر کریں، دل میں ناخوش ہوتے رہ جا رہے ہیں، اللہ تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اللہ کی قدر کوئی کوسچن کرنا شروع کر دیں، تو یہ نہیں صبر، اس وقت کہنا اللہ نے میری تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا، میرا تقدیر پہ ایمان ہے، اللہ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے گا، یہ ہے صبر۔ پھر دوسرا صبر کیا ہے؟ صبر علی المعصیہ، معصیت پہ صبر، یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، حرام کام ہے، جن سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر کی ضرورت ہے، اس میں صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، آپ ایک دن صبر کرتے ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن آپ کہتے ہیں میں کر ہی لیتی ہوں، سارے تو کر رہے ہیں، یہ بے صبری کر لی، صبر چاہیے اس میں کہ خود کو روک کے رکھیں آپ کے، نہیں میں نے نہیں کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ پھر تیسرا صبر، صبر علی الطاعہ، اطاعت پہ صبر، یعنی اللہ کی اطاعت پہ بھی صبر سے جمے رہنا، آپ مثلا اللہ کی اطاعت کا کوئی کام کر رہے ہیں تو بہت سارے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں جو نہیں کرتے، آپ بھی تھوڑے دن بعد تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں چھوڑو اب میرے سے نہیں ہوتا، یہ بے صبری ہے، صبر ہے جمے رہنا، آپ مثلا نے اپنے کلاس شروع کی، آپ اس میں جم جاؤ، نیکی کے کام میں، اللہ کی اطاعت میں جم جانا، یہ صبر ہے، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا ہو، اسی لیے اللہ کو محبوب ہے وہ کام، تو چاہے چھوٹا ہو لیکن مسلسل ہو، یہیں پہ آ کے ہم بے صبری کرتے ہیں، ہم شروع تو کام بڑی جوش میں کرتے ہیں، بڑے خوش ہو کے کرتے ہیں، وہ فارم بھی بھر دیے، ادھر بھی کر دیا، چیزیں بھی خرید لیں، سب تیاری کر کے بیٹھ گئے، دو چار دنوں کے بعد پھر صبر ختم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد پھر وہی ٹریک، پھر واپس وہیں، پھر ایک دن بھولے بھٹکے کہیں یاد آ گیا تو پھر مہینوں کے بعد پھر آ گئے، یہ نہیں، اللہ کو صبر اس کو پسند ہے اس چیز میں کہ میری اطاعت میں بھی صبر کرو، نمازیں ہیں تو صبر کے ساتھ چلتے رہو، چاہے مشکل لگ رہا لیکن صبر چاہیے، یعنی آپ مسلسل جمے رہیں۔ تو ان ذالک من عزم الامور، صبر ساری
بڑی ہمت کے کاموں میں سے، مگر حرام کے اوپر صبر کرنا نا وہ سب سے زیادہ مشکل ہے کہ انسان گناہ ہونے کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے کہ میں نے نہیں اس کے اندر شامل ہونا، میں نے نہیں یہ کرنا، وہ لوگ کرتے رہیں چاہے سارے کر رہے ہیں میں نے نہیں کرنا. کیا؟ کیونکہ یہ اس لیے اتنا مشکل ہے کہ جو پہلا والا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ پھر بھی انسان سوچ لیتا ہے میری تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، مگر یہاں پہ اپنے آپ کو خود باندھنا پڑتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا یہ. اور ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو یہ فرمایا کہ یہ کام کرو اور اس کے لیے صبر کا تمہارے پاس سامان ہونا چاہیے، صبر کا ٹول دے دیا. امر بے معروف نہی عن منکر کے لیے یہ ٹول ہوگا صبر کا، تو تبھی یہ کام ہو سکتا ہے، ادروائز انسان کبھی نہیں یہ کام کر سکتا، یہ امر بالمعروف نہی عن منکر کا. کیونکہ وہ تھک جائے گا تھوڑے دن میں، وہ فیڈ اپ ہو جائے گا، لوگوں کی باتوں سے بد دل ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا. تو اب اس کا مطلب ہے جو یہ کام کرے گا، جو صبر سے یہ اس طرح سے کرتا رہے گا، تو پھر تو وہ یہ ہمت کے کاموں میں سے. اور ہمت کے کام کون کرتا ہے؟ ہمت کے کام کون کرتا ہے؟ جو بڑے بڑے پیغمبر ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، وہ ہمت کے کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب انسان کا مقام جو ہے نا پھر بلند ہو جاتا ہے جب وہ ہمت کے کام کرتا ہے. یہاں پہ یہ پتا چلا کہ خود ہی نمازیں پڑھ کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، غلط سے منع کرو لوگوں کو، اور جو اچھی باتیں ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کو انکریج کرو، ان کو اس کے اوپر مطلب چلنے کے لیے ان کے لیے ایک ہیلپ ہو جاتی ہے جب آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اس کے بعد اب کچھ مینرز کی باتیں ان کو بتائیں، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کو. ولا تصعر خدك للناس، اور نہ تم پھیرو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس میں اس کی گردن ٹیڑھی سی ہو جاتی ہے، تو یعنی تم ایسا نہ کرنا کہ جیسے تمہاری اپنی گردن ہی پھیر لو، اپنا گال لوگوں کے لیے، یعنی ایسے نہ ہو جانا کہ اپنا گال لوگوں سے پھیر لو، اپنی گردن گھما دو لوگوں سے، منہ موڑ لو لوگوں سے، رخ پھیر لو لوگوں سے، یعنی کوئی تمہارے سے بات کرنے کے لیے آئے تو تم اپنے آپ کو جی اتنی بڑی چیز سمجھ رہے ہو، اور لوگ تو بڑے حقیر سے ہیں، میرے پاس نالج ہی بہت ہے، یا میرے پاس تو پیسہ ہی بہت ہے، یا میں تو چیز ہی بہت بڑی ہوں، یا میرا عہدہ ہی بہت بڑا ہے. تو اب تم اس کو کوئی، یعنی اب تمہاری نظر میں وہ بالکل چھوٹا سا رہ گیا، اب تم اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتے، اب تم اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس کی طرح منہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. تو یہ ہے مطلب. ایک حدیث میں آتا ہے، ہر وہ شخص جو تکبر کے ساتھ لوگوں سے رخ پھیرتا ہے وہ ملعون ہے. اور یقین کریں ایسے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں، جن کے پاس کوئی بڑا زیادہ مال آ جاتا ہے، یا عہدے آ جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کوئی ڈگریاں وگریاں آ جاتی ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسے پروفیشنز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اتنی پھر بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کیا، یہ لوگ ہم سے میرے سے بات کرنے آ گیا، میں اس کی طرف دیکھوں. یعنی وہ جا بھی رہے تھے تو ان کا سر تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اور گردن تھوڑی اکڑی ہوتی ہے کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو اس سے بات بھی نہیں کرنی. بات کریں گے تو ہماری جیسے ہم نے چھوٹے ہو جانا ہے اگر ہم ان سے بات کر لیں گے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، یعنی ایک نے ادھر منہ کر لیا دوسرے نے ادھر. سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، بخاری اور مسلم کی روایت. تو پیٹ پھیرنے سے مراد کیا؟ دشمنی رکھنا، ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جانا. حسد کا مطلب کیا؟ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے اس کے زوال کی تمنا کرنا کہ اس سے چھین جائے، بس اس کو کیوں مل گئی ہے، ایک دم دل میں جلن ہونے لگنا. اللہ اکبر. تو بھائیوں کی طرح رہو، نرمی دوستی کے ساتھ اور خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اور جو بھی تکبر کی وجہ سے کسی سے چہرہ پھیرے، تو اس میں بھی تکبر کے ساتھ پیٹ پھیرنے کا جو معنی ہے نا، یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی کہ ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، تو یہ بھی وہ تکبر میں چہرہ پھیرنے کی طرح ہی، مطلب یہ سمجھ لیں، پیٹ پھیرنا چہرہ پھیرنا ایک ہی بات ہے نا، چہرہ پھیر لیا تو پیٹ خود بخود پھیر گئے. تو یعنی ایسے نہ بن کے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے. اور آج کے وقت میں لوگ اپنے آپ کو اسی میں بڑا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کانٹیکٹس جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تو ہم منہ ہی نہیں لگاتے. وہ اس پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے لوگ. ارے بھائی کسی کا قد بڑا ہو جائے اور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو آپ بھی تھوڑی بڑے ہو جائیں گے. کسی کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ پتہ نہیں اللہ کی نظر میں کیا, اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہمیں کہ کون ہے میری نظر میں معزز, جو سب سے زیادہ متقی ہے. نا کرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تم میں رسپیکٹ فل وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور تم یہی سمجھ لیتے ہو جو چار ٹھیکریاں لے کے جمع کر کے بیٹھ گیا, یا جس کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگ گیا, یا جس کے نام کے ساتھ کوئی بڑا پروفیسر لگ گیا, یا کوئی وزیر یا کوئی کیا عہدہ لگ گیا, تو وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ کسی سے نہ بات کرتے ہیں, کسی کو کوئی ان کو فون کرے فون نہیں دیکھتے اس کا, کوئی ان سے ملنا چاہے مل نہیں سکتا. اور تکبر کی وجہ سے, اس لیے کہ ان کے اندر اپنی پرائیڈ, اپنی بڑائی کہ میں بڑی چیز ہوں. ہاں پتہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. رائی کے دانے کے برابر بھی, اتنا مائنیوٹ سا بھی. آپ نے کسی کو دعویٰ بھی کرنا ہے نا, کوئی کافر ہے کوئی وہ ہے, کسی کو دعویٰ کرنا ہے کوئی برا کام کر رہا ہے, تب تک نہیں, علماء کہتے ہیں تب تک نہیں آپ کا دعویٰ بھی افیکٹو ہوگا جب تک کہ آپ اس کو اپنے سے بہتر نہ سمجھو کہ یہ بھی میرے سے بہتر. اس میں پتہ نہیں کیا اللہ کی نظر میں یہ کیسا ہو, یا ہو سکتا ہے پتہ نہیں کل کو میرا کیا انجام ہو. میں تو پتہ نہیں جو دعویٰ کرنے آئی ہوں, میں تو پتہ نہیں اس کے اوپر مرتے وقت اس پہ ہوں گی بھی یا نہیں, اور ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دے, ہمیں کیا معلوم ہے. تو اس وقت بھی اس کو اپنے سے بہتر سمجھو, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سب سے بہتر ہیں, ہمارے جیسا کوئی ہے. اور جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں پھر تو پتہ نہیں آسمان پہ ہی ہمارے دماغ پہنچ جاتے ہیں. کسی سے بات نہیں کرنی, کسی کے ساتھ ملنا جلنا نہیں ہے, کسی کو زیادہ گھاس نہیں ڈالنی, جس کو ہمارے محاورہ بولتے ہیں گھاس نہیں ڈالنی, یعنی اس کے ساتھ بالکل بھی اپنے آپ کو تھوڑا نا ڈسٹینس پہ رکھنا. ڈسٹینس کیوں؟ کیونکہ میں بڑی چیز ہوں نا, یہ میرے قریب آ گئے تو پھر کیا فرق رہ جائے گا. اللہ اکبر, انسان تو اپنے اگر انجام کو دیکھ لینا کہ تو اندھیرے کے گھر میں جانے والا ہے, تنہائی کے گھر میں, اس قبر کے گڑے میں جانے والا ہے, تکبر کیسے آئے گا انسان میں؟ آ ہی نہیں سکتا. کیسے وہ تکبر کے ساتھ چل سکتا ہے یا بول سکتا ہے یا اس کا دماغ خراب ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بڑی چیز بن گیا ہوں؟ کیا چیز ہے انسان؟ بہت ہی بے وقوف ہے جو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا. اللہ اکبر, آپ کے پاس جتنا بھی علم آ جائے یا جتنی بھی آپ کو کوئی طاقت پاور مل جائے, عہدے مل جائے, کبھی نہ یہ بھولیں کہ میں انسان ہی ہوں اور میری ڈور میرے اللہ کے ہاتھ میں, جب چاہے گا کھینچ لے گا. لوگوں کے کو پاگل ہوتے ہوئے بھی دیکھا, لوگوں کے مال لٹتے ہوئے بھی دیکھا, لوگوں کی پوزیشنز ختم ہوتے ہوئے بھی دیکھا. ایک دن آسمان پہ ہوتے ہیں, دوسرے دن زمین پہ بھی نظر آتے ہیں, گرے ہوئے ہوتے ہیں نیچے کسی گڑے میں. وہ اللہ ہی ہے جس کو چاہے بادشاہت دے دے اور جس کو چاہے فقیر کر دے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کی باتوں پر صبر کرتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے اور نہ ہی ان کی باتوں پر صبر کرتا ہے. کہ میں تو بڑی چیزوں میں ہے, کیا کسی سے ملوں کیوں؟ یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, ہاں لوگ مجھے بڑی باتیں سناتے ہیں, لوگ مجھے یہ کہہ دیں گے وہ کہہ دیں گے, میں ہرٹ ہوتی ہوں ان کی باتوں سے تو میں اب ملوں گی نہیں. یہ نہیں جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہتر ہے جو صبر کرتا ہے ان کی باتوں کے اوپر. صبر کی بھی بات ابھی آئی تھی, تو کبھی یہ سوچ کے نا منہ موڑ لیں لوگوں سے, رخ پھیر لیں لوگوں سے, جی مجھے ان سے ہرٹ ہوتی. یہاں پہ تو خاص طور پہ تکبر کی وجہ سے ویسے بھی نہیں منہ موڑے, کسی ریزن پہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن جو ایروگنس سے کرتا ہے نا, کہ اس کے اندر اتنی پرائیڈ ہے. کسی نے کہا کہ میں نے تو جب سے یہ میں نے ڈگری وغیرہ لی ہے, میں نے تو اس کمیونٹی میں ملنا جلنا چھوڑ دیا. یعنی اب ہم نا, شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ گورے لوگ زیادہ یعنی وہ معزز ہیں, ان کے ساتھ ملنے میں زیادہ وہ ہے, تو یہ جو اپنے دیسی لوگ ہیں یہ کیا ایسے ہی کچرا لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیا ملنا ہم نے؟ اتنی زیادہ تکبر, استغفر اللہ. انسان پھر اس کے بعد پھر تکبر یہیں تک نہیں نا رہتا. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور نہ تم زمین پر چلو ایک اکڑ اکڑ کے. سورہ اسراء میں ہم نے پڑھا تھا نا, یہ زمین پہ اس طرح اکڑ کے نہ چلو, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. کہ تم کیا چل کے ایسے دکھاتے ہو کہ تم جیسے کوئی زمین کو پھاڑ دو گے. یعنی پھر انسان کا جب دماغ خراب ہوتا تو اس کی چال میں بھی نظر آنے لگتی ہے وہ چیز کے تکبر ہے. تو ایسے نہ زمین پہ اترا اترا کے اکڑ اکڑ کے ایسے چلنا کہ بس میں بہت بڑی چیز بن گئی. یہ صرف چال میں نہیں ہے, بعض لوگ گاڑی بھی ایسے چلاتے ہیں, بعض لوگ اس طرح کے جیسچرز دیتے ہیں, بعض لوگ ایسی اپنی گردن ایسی رکھتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ تکبر ہے. کوئی بھی ان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کی چال تکبر والی ہے. تو اترا اترا کے مت چلو. اللہ اکبر. جو اپنی اوقات کو سمجھ جاتا ہے وہ نہیں پھر اس طرح چل سکتا. تو بعض لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایسے چلتے ہیں. یہ جو آپ یہ کیٹ واک وغیرہ بھی دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک اتراہٹ کی چال ہے, ایک ناز و نخوت والی چال ہے, صحیح نہیں ہے یہ. تو کیا پتا چلا, لوگوں سے بات ایسے نہ کرو منہ پھلا کے, یہ لوگوں سے منہ پھیر کے. وہی آپ کے سامنے آیا تو اس سے منہ پھیر لیا تاکہ اگر بات ہی نہ کرنی پڑے. کیونکہ جب کینہ بھی دل میں ہوتا ہے تب بھی انسان ایسے کرتا ہے. نہ ہی چہرے پہ ایسے غصہ اور ناراضگی رکھو کہ دوسرا بات کرے تو ایسے کر کے بات کرنا کہ دوسرا پریشانی ہو جائے, دوبارہ بات کرنے کی ہمت نہ کرے. کشادہ چہرے سے بات کرو, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں. اب یہ دیکھیں مسقال حبتن جو ہے نا, دانے کے برابر بھی عمل اگر آ جائے گا تو یہ کیا چھوٹی نیکی ہے؟ یہ چھوٹی نیکی نہیں. حدیث میں آتا ہے کسی نیکی کو حقیر نہ جانو, چاہے اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ. یعنی یہ بھی چھوٹی نیکی نہیں ہے, یہ بھی حقیر نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے ساتھ تم اچھے چہرے کے ساتھ ملو. ایسے اپنے جیسچرز وہ اپنے چہرے پہ رکھنا کہ دوسرے جو ہے نا پریشان سے رہیں کہ پتہ نہیں اس سے بات کریں کہ نہ کریں, حیض کے آگے جائیں کہ نہ جائیں, یہ صحیح نہیں ہے. گردن اکڑا کے رکھنا, لوگوں کی طرف حقارت سے دیکھنا, اس لیے کہ وہ منصب میں کم ہے یا کسی میں بھی. اللہ اکبر. تو ایک تو چہرے کا پتہ چل گیا ہمیں کہ کیسے ہم نے ملنا ہے, پھیر کے نہیں ملنا, اور دوسرا ہم نے کشادگی سے ملنا ہے, مسکراتے ہوئے ملنا ہے, کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا ہے, اور زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا, تکبر کی چال نہیں چلنا, پیر مار مار کے نہیں چلنا. تکبر کی یاد رکھیں ہر صورت ہی اللہ کو ناپسند ہے, چاہے وہ چہرے کے جیسچرز ہیں, چاہے وہ چال ہے, چاہے وہ منہ پھلا کے دوسری طرف رکھنا اور اکڑے رہنا, یہ کہ کوئی بھی اللہ کو نہیں پسند. اتنا ہائے جو انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگے نا کہ دوسرے اس کو نیچے نظر آئیں, بس تکبر آ گیا کہ کون ہو سکتا ہے میرے برابر عزت میں مقام ہے. یا ایون جو بدترین تکبر ہے نا, نیکی کا تکبر ہے, کہ انسان میں نیکی کا تکبر آ جائے, کیونکہ یہ شیطان میں تھا کہ میں تو بڑا نیک ہوں, میں تو بڑی نیک ہوں, میں تو قرآن پڑھتی ہوں. کہ وہ عام لوگوں میں مکس اپ ہی نہ ہونا چاہے, لوگوں میں نہ اٹھے بیٹھے, کیونکہ یہ جاہل سے لوگ. استغفر اللہ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اور جب انسان میں یہ تکبر آنے لگتا ہے نا, پھر وہ بس ڈسٹینس ہی رکھتا ہے. پھر وہ ظاہر ہے اس کے برابر کے لوگ ہوں گے تو ان سے ملے گا, پھر وہ ایلیٹس میں ہی ملتا ہے اپنی. یعنی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ لیتے ہیں, چلیں یہ نا اب ہمیں کوئی کہے نہیں نہیں جی ذرا ڈسٹینس رکھنا چاہیے, ذرا پتہ چلے نا کہ بھائی آپ کو بڑی چیزیں, یہ کیا اس طرح ساروں کے ساتھ ہی ملنے سے انسان کی پھر ویلیو ختم ہو جاتی. اب ایسے بھی کوئی آپ کو مشورہ دے سکتا ہے نا, اس وقت کس کو دیکھنا ہے؟ ہم نے لوگوں کے مشوروں کو نہیں دیکھنا, ہم نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اب ان سے زیادہ باعزت کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ اونچے مقام کا کون ہو سکتا ہے؟ بتائیں میرے اور آپ کے کیا مقام ہے, اور کیا ہمیں چیزیں ملی ہیں, یہ کیا چیزیں ہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لونڈی بھی راستے میں روک کے اپنے کسی کام کے لیے لے جانا چاہتی تھی نا تو لے جاتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل پڑتے تھے اس کا کام کروانے کے لیے. نہ کبھی غلاموں میں بیٹھنے کو ناپسند کیا, بلکہ وہ سردار کہتے تھے آپ کیا, ہم نے نہیں آپ کی مجلسوں میں آ کے بیٹھنا, غریب غریب سے لوگ, لونڈیاں غلام بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ہمارے اسٹیٹس سے لو لوگ بیٹھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس کوئی کم تھا؟ سب سے معزز قبیلے سے تھے, معزز گھرانے سے تھے, آپ کا مقام کتنا بلند ہے اور پھر بھی آپ کی کوئی عزت میں کمی نہیں آ گئی کہ آپ غلاموں کے ساتھ بیٹھ گئے؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کے اوپر فرق کیا، نہ کبھی اونچے ہو کے بیٹھے کسی مجلس میں کہ سب سے میں اوپر بیٹھوں. ایون آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہجرت کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے کون سے ہیں، ابو بکر صدیق ہیں یا یہ ہیں؟ اللہ اکبر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھے، انہوں نے پھر آپ کے اوپر پنکھا جلنا شروع کر دیا، تو پھر تب ان کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں. اسے کیا پتا چلا آپ کو؟ کیا یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چال میں یا حال حلیے میں یا انداز میں یا کوئی طرح سے بھی نہیں پتا چلتا تھا، کوئی شو آف نہیں تھی کہ میں بڑی چیز ہوں، میں ہوں نبی، میں تم سب سے بہتر اور اعلیٰ ہوں. قربان جائیں ایسے نبی پہ، ان کی کتنی پیاری باتیں ہیں. ایک کالی لونڈی ہے، لونڈی ہے، حبشن ہے، ہم اپنے ہمارے تو نوکر آزاد لوگ ہیں نا، وہ لونڈی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی. تو کیا ہوا، فوت ہو گئے. صحابہ کرام نے اس کا جنازہ وغیرہ پڑھ کے دفنا دفن دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا ایک دن اس کے بارے میں کہ وہ نہیں نظر آ رہی، کو کہاں. یعنی اتنی سبحان اللہ، اب یہ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ وہاں پہ کتنے ہوتے ہوں گے. ایک ایک بندے کا احساس رکھنا اور خیال رکھنا، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تکبر نہیں ہوتا کسی انسان میں، تب وہ کرتا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے لو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کا پوچھوں، بہت نوکر ہیں یہاں پہ، کون آئے کون جائے، میری بلا سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے فرمایا کہ اس طرح سے وہ فوت ہو گئی، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا. آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ باقاعدہ گئے، اس کا جنازہ پڑھا، دوبارہ پڑھا. یہ دیکھیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. فالو کرنا ہے تو ان کو کریں، ہم یہ امیر لوگوں کو دیکھ کے، ان کو دیکھ کے کہ وہ ایسے کرتے ہیں، ہم بھی ایسے کیا کریں، وہ اس طرح ملنا نہیں پسند کرتے، ہم بھی ایسے کریں، وہ ایسے چلتے ہیں، ہم بھی ایسے کریں، وہ کن کن کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور لو سٹیٹس لوگوں کے ساتھ، دنیاوی طور پہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو لو سٹیٹس سمجھ کے ان کے ساتھ نہیں ملتے، ہمیں بھی نہیں ملنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں ہماری کہیں کوئی اچھوت کی بیماری ہے جو ہمیں بھی لگ جانی. ہم کتنی دفعہ اپنے کسی نوکر کے گھر جا کے بھی بیٹھے ہوں گے آج تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ رہے، آپ کی مجلس میں حضرت بلال بھی بیٹھے ہوئے، آپ کی مجلس میں حضرت خباب بھی بیٹھے ہوئے، کتنے غلام بیٹھے ہیں، کہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے؟ بلکہ حضرت بلال جو اسلام ہی لے کر آئے تو ان کی باتوں میں آتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ہوتا تھا جو مجھے اتنے پیار سے، بازار میں ہوتا تھا تو وہاں پہ میری طرف اتنی محبت سے دیکھتا تھا، وہ تو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. ایسے لوگوں کو تو اگر نہ بھی پوچھتے تو کسی نے کوئی اعتراض نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ ماحول ہی ایسا تھا، وہ معاشرہ ہی ایسا تھا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے تھے، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ کبھی بھی اپنی چال میں، اپنی بات میں، اپنی کوئی چیز کے اندر بھی، خاص طور پہ جب آپ کو مقام اور مرتبہ مل جائے تو تب آپ نے اسپیشلی اس وقت دھیان رکھنا ہے کہ ہماری کسی چیز میں، کسی جیسچر میں، کسی اس میں کہیں یہ چیز نہ آ جائے کہ لوگ کہیں پھر کہ اس کے اندر تو تکبر آ گیا. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی خود پسند مغرور اترانے والے کو اور فخر جتانے والے کو. اب آپ یہ دیکھیں نا، یہاں پہ بھی لقمان علیہ السلام نے ایک وجہ بیان فرمائی کہ کیوں میں تمہیں اسے منع کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کو نہیں یہ پسند ہے، یہ نہیں کہ مجھے نہیں پسند ہے، اللہ کو یہ نہیں پسند. پھر وقصد فی مشیکا، اپنی چال میں درمیانے رہو، اپنی چال کو درمیانہ رکھو. واغدد من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ساری آوازوں میں سب سے بری آواز، سب سے بلند آواز، سب سے ناپسندیدہ جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. یعنی کیا فرمایا کہ سب سے پہلے تو چال میں اتنی بھی نہ تیزی ہو کہ دوڑے چلے جا رہے ہیں یہاں، دوڑے چلے جا رہے ہیں وہاں پہ، کہ آپ کا وقار ہی نہ رہے، نہ ایسی چال ہو کہ بالکل ضعیفوں کی طرح، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں بہت نیک ہوں تو اب میری کمر جھک گئی ہے اور میں بس ایسے چل رہی ہوں کہ میں بڑی نیک ہو گئی ہوں اور میرے اوپر اللہ کا خوف اتنا ہے کہ میرے سے چلا بھی نہیں جا رہا. ایسے نہیں, حضرت عمر نے کسی کو دیکھا تھا تو ایسے ایک لگائی تھی کہ سیدھے ہو کے چلو. تو اپنی چال کو درمیانی رکھو, کہ چال بھی انسان کی نا ایک, جیسے انسان چلتا ہے دا وے آف واکنگ, وہ بھی انسان کی پرسنالٹی کا پتہ دیتی ہے کہ کیسی اس کی پرسنالٹی. اور اتنی چھوٹی سی چیز کو بھی ایڈریس کیا لقمان علیہ السلام نے, اس لیے کہ چھوٹی سی چیز کی بھی اصلاح کر لو گے تو بڑی بڑی چیزیں بھی سالو ہو جائیں گی. چھوٹے ہیں مسئلے, اگر سالو ہوئے بڑے مسئلے پھر آہستہ آہستہ بڑوں کی طرف بھی آپ جا کے ان کو بھی فکس کر سکتے ہو. جو چھوٹے کوئی فکس نہ کر سکے وہ بڑے کو کیا فکس کرے گا. آپ نے عباد الرحمان کی خصوصیات کے اندر پڑھا تھا نا, یمشون علی الارض ہونا, وہ زمین پہ وقار سے چلتے ہیں, سکینت سے چلتے ہیں, ان کی پہلی صفت یہ بتائی گئی تھی. تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ مشی کے بھی 10 طریقے ہیں, یعنی چلنے کے بھی 10 طریقے ہیں, اور بیسٹ ہے ہونا, وقار کے ساتھ سکینت ڈگنیٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر چلتے وقت. ایسے نہیں کہ ایک پیر کدھر پڑا ہے ایک کدھر پڑا ہے, ایسے جیسے کئی لوگ ایسے ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے بالکل جیسے آوارہ سے پھر رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے نہ کوئی مقصد ہے چلنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جو تھی نا وہ درمیانی تھی لیکن تیزی کی طرف تھی. ٹھیک ہے, تو اور اپنی آواز کو, خاص طور پہ آواز کی بات یہاں پہ آئی, یعنی آواز کی جو پچ ہے وہ, اس کا جو والیوم ہے وہ ذرا کم رکھو اس کو ذرا نہ. ہم سوچتے ہیں بعض دفعہ کہ جب ہم نے کوئی اپنی بات میں زور دینا ہو یا اپنی بات منوانی ہو تو جتنی میں اونچی بولوں گی نا میں دوسرے کے سر چڑھ کے بولوں گی اور اس سے پتہ نہیں وہ میری بات مان لے گا. حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہوتا. اگر بلند آواز ہی بہترین آواز ہوتی اور اچھی آواز ہوتی تو پھر تو گدھے کی آواز سب سے اونچی, آپ دیکھیں کہیں ہنہنا رہا ہوتا ہے تو آواز کتنی دور تک جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آواز کی پچ ہائی کرنے سے نا کوئی آپ دوسرے پہ غالب نہیں آ جائیں گے. اسی لیے لوگ جب جھگڑنے لگتے ہیں تو اونچی اونچی بولنا شروع ہو جاتے ہیں, والیوم بڑھا لیتے ہیں, لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کی بات مان لی جائے گی؟ بات دلیل سے مانی جاتی ہے, بات اس چیز سے نہیں مانی جاتی کہ کسی کی آواز کتنی اونچی ہے. تو مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اونچا بولوں گا, میں چھا جاؤں گا, میں اپنی بات کو, میری بات میں زیادہ فورس ہو جائے گا. فورس ان چیزوں سے نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات فرماتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے نا تو کیسا ان کا بیہیویئر ہوتا تھا کہ ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نرمی تھی, برتاؤ میں سہولت تھی. لوگوں کو ایز دو, سہولت دو لوگوں کو, ان کے لیے مشکل نہ کھڑی کر کے مشکلات کہ میں ان کو اس طرح سے بس مشکل کروں گی تو پھر یہ تنگ ہوں یہ کسی طرح. ایسے نہیں, سہولت جہاں تک آپ سہولت دے سکتے ہیں. آپ ایسے بھی نہیں کہ ناجائز ہی سہولتیں دینا شروع کر دیں کہ آپ کو کہیں بھی ٹیسٹ تمہیں ہمارے اوپر بڑا مشکل گزرتا ہے اس لیے ٹیسٹ ہی نہ دیں, یہ ہمیں سہولت دے دی. یہ نہیں, مطلب ہے کہ جہاں تک آپ دے سکتے ہیں لوگوں کو لیے آسانی پیدا کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت نہیں تھی, بات بھی ترش نہیں کرتے تھے, نہ شور مچانے والے تھے, نہ فحش گو تھے, نہ کسی کو عیب لگاتے تھے, نہ بخل کرتے تھے. جو چیز دل کو نہیں بھاتی تھی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے, یعنی اس سے اس کو اگنور کر دیتے تھے جو چیز نہیں اچھی لگتی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کمپلیٹ کوئی انسان نہیں تھا, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے رہتے تو لوگوں کے عیب چنتے رہے. اب ظاہر ہے ایک بندہ بالکل کلین ہے, بالکل کمپلیٹ ہے, اس کو تو زیادہ لوگوں کی, لوگوں میں تو سب میں خامی ہیں, اس کو تو زیادہ لوگوں کی چیزیں نظر آنی چاہیے کہ اس کے اندر یہ خرابی, اس کے اندر یہ خرابی, اس کے اندر یہ خرابی. ہم تو خود خرابیوں سے بھرے ہوئے ہیں تبھی بھی ہمیں لوگوں کی خرابیاں ہر وقت نظر آتی رہتی. تو ایک بندہ خود بالکل کلین ہے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے عیب نکالتے پھریں. کتنا بڑا ہمارے لیے لیسن ہے, ہم عیب ڈھونڈتے ہیں, نظر نہیں بھی آ رہا تو میں کھوج لگاؤں کہ کوئی عیب تو نظر آ جائے مجھے. نہیں کوئی چیز پسند نہیں, غفلت برتتے اس سے, اگنور کر دیتے تھے اس کو. یہ نہیں کہ اب اس کی باتیں لے کے بیٹھ جائیں, دوسروں کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہیں کرتے تھے. اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کو کاٹ نہیں کرتے تھے بلکہ خاموشی اختیار فرماتے تھے. تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوڑی ہوئی تھی, جھگڑنا, تکبر کرنا, اور جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا, یعنی لغو میں مشغول نہیں ہوتے تھے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تھی. یعنی ہاں یہ اتنی اونچی بولنا کہ اگر مثلا کوئی اعلان کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر تو اونچی بولنا پڑے گا کہ بھائی لوگوں کوئی کہیں پہ آپ نے کہنا ہے کہ بھائی ابھی یہ کھانا لے لیں یا ابھی درس شروع ہونے والا ہے تو آپ نے اعلان کرنا پڑے تو پھر اونچی بولنا پڑتا ہے یا کچھ ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنی آواز کو نیچا رکھیں, شرل آواز نہ ہو, چیختے پھر رہیں گھر کے اندر, ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جب یہ بتا دیا جائے, دیکھیں یہاں پہ بھی ایک ریزننگ بتا دی گئی کہ سب سے جو ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدے کی آواز ہے. گدا جو بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو تب بولتا ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے شیطان سے, یعنی پھر اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. تو اینی ہاؤ, لیکن گدے کی آواز ناپسندیدہ آوازوں میں سے ہے. جب انسان یہ سنے گا کہ اچھا اگر میں اونچی بولوں گی تو میں گدے کی طرح لگوں گی, اس کی آواز کی طرح لگوں گی, تو خود بخود انسان کا پھر جی چاہتا ہے کہ ایسے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں لگوں, یہ تو اچھی بات نہیں ہے, کتنا برا لگتا ہے جب گدا بولتا ہے, تو میں بھی اب چیخ چیخ کے نہیں بولوں کیونکہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے, یہ تو میں ڈونکی کی طرح بن گئی. تو یہ دیکھیں آوازوں کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے نا. آواز ایک چیخ کے بعد بولی جائے اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے, ایک دھیمی بولی جائے وہ بھی ایک امپیکٹ ہے, ایک نرم بولی جائے وہ بھی ایک امپیکٹ رکھتی ہے, ایک بہت چلا چلا کے شور شور مچا مچا کے بھاگتے ہوئے بولی جائے اس کا بھی الگ امپیکٹ. تو ساری آوازوں کے اپنی ایک آواز بھی افیکٹ کرتی ہے لوگوں کو. اسی لیے جو پبلک اسپیکنگ ہے اس کے اندر بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس وقت جب آپ لوگوں میں خطاب کر رہے ہوں, بات کر رہے ہوں کوئی, کب آپ نے اپنی آواز کا والیوم اوپر کرنا ہے, کس بات پہ آپ نے نیچے کرنا ہے, کیسے آپ نے کرنا ہے, اس آواز کا امپیکٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ان میں اچھی عادات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ جو ان میں بری عادات ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہیں تو ہمارے اندر سے نکال دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عاجز رکھنا, کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائے گا اس شخص کی طرف جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہ بند لٹکاتا ہے, وہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہے, تکبر سے انسان اپنا کپڑا گھسیٹتا ہوا جاتا ہے. تکبر اللہ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے, اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھنا. حضرت حسن نے فرمایا تھا کہ جو انسان ہر دن میں دو مرتبہ اپنا پخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے وہ کس بات پہ تکبر کرتا ہے, کس واقعی انسان اگر اپنی اوقات دیکھ لے تو کس بات پہ اس کے اندر تکبر آئے. جس حضرت محمد بن حسین فرماتے ہیں کہ جس دل میں جتنا تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی عقل کم ہوتی ہے نا, عقل کی کمی ہی ہے نا, یہ بھی دھوکا ہے. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی گھٹیا ہو جاتا ہے, کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے کسی بھی بات کی وجہ سے, اس کے کپڑے نہیں اچھے, اس کے برانڈ نیم نہیں ہے, اس کے فلاں ہیں, یہ تو چھوٹے لوگ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میلے کچیلے کپڑوں والے جو ذلیل گنے جاتے ہیں اللہ کے ہاں ایسے مقرب ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ پوری کر دے. گو انہیں اللہ نے دنیا نہیں دی لیکن اگر ان کی زبان سے پوری جنت کا سوال بھی نکل جائے نا تو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. فرمایا تھا میری امت میں ایسے لوگ ہیں, اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر آ جائیں نا تو وہ لوگ ایک دینار یا ایک درہم بلکہ ایک فلوس بھی مانگے تو تم نہ دو, لیکن اللہ کے وہ ایسے پیارے ہیں کہ اگر اللہ سے جنت بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری جنت دے دے گا نا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہیں جو بکھرے ہوئے بالوں والے, غبار آلود ان کے غبار سے اٹے ہوئے کپڑے ہیں, وہ امیروں کے گھر جانا چاہیں تو ان کو اجازت نہیں ملتی, اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہیں وہاں اسے بیٹی نہیں وہ دیتے, ان مسکینوں سے انصاف کے برتاؤ نہیں برتتے, ان کی حاجتیں اور ان کی مرادیں پوری ہونے سے پہلے ہی ان کے اندر ہی دفن ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, فوت ہو جاتی ہیں, آرزوئیں دل ہی دل میں رہ جاتی ہیں. انہیں قیامت کے دن اس قدر نور ملے گا کہ اگر وہ تقسیم کیا جائے تو تمام دنیا کے لیے کافی ہو جائے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, کل قیامت کے دن وہ تخت و تاراج والے ہوں گے, عزتوں والے ہوں گے, باغات والے ہوں گے. اس لیے ہم نہیں جانتے کون اللہ کا ولی ہے لوگوں میں, کون اللہ کا ولی, وہ کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی غریب بھی ہو سکتا ہے, کیسے انسان کسی کو حقیر سمجھ سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير